أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، ربنا زدنا علما، امين اللهم امين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کیسے ہیں؟ امید اور دعا ہے بالکل خیر آفیت سے ہوں گے، ایمان اور تقویٰ کے بہت اچھے درجے پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر اچھے نیک عمل کو کرنا آسان بنائے، ہر رکاوٹ کو دور فرمائے اور اپنی امان میں رکھے، آمین. جی اللہ کا احسان ہے ہم سب بالکل خیر آفیت سے. اور آپ کے یہ دن کیسے چل رہے ہیں؟ اور ہمیں امید ہے آپ نے آج بہت خوبصورت دن ہے، موسٹلی سب جگہ ایک ہی نوز الحج چل رہا ہے، اور امید اور دعا ہے کہ آپ سب روزے میں ہوں گے اور اپنے لیے بہت اچھی سی دعائیں مانگیے. آج کے دن کو ضائع نہ کیجیے، اور بہت قیمتی دن ہے، کوئی لمحہ خالی نہ جائے، اور اپنے آپ کو رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگیے، ٹھیک ہے؟ ہر اچھا عمل اپنائیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جو وعدے کر دکھائے نا، وہ ہمیشہ سچے ہیں اور اس پر ہمارا یقین ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سچ کر کے دکھانے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور قرآن میں بھی مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں تم مجھ کو یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا. ہاں، اور اللہ کا یہ وعدہ کتنا سچا ہے. پھر ایک جگہ پہ فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، سورۃ ابراہیم کل ہم نے پڑھا، تو میں اس کو اور تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھ سے مانگو تو میں تم کو عطا کروں گا. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیں گے اگر تم توبہ استغفار کرتے رہو گے کرتے رہو گے. تو اللہ کے ساتھ توبہ کرتے رہنا اور ان وعدوں کا یقین رکھنا سب سے بڑا یقین ہے، ایمان یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی اپنے آپ کو لوز نہ کیجئے. جن جن حالات میں ہیں، جن جن سچویشنز میں ہیں، جیسے جیسے چل رہے ہیں، اللہ پر یقین کے ساتھ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہمیشہ سچے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل والا بنائے، اور قرآن کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے. خاص طور پر اس آج کے دن میں ضرور قرآن کی نئی سورت کچھ پڑھیے، کچھ یاد کیجئے، تسبیحات کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے. دیکھیے آج کے دن کا بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. سارا دن مانگیے، آپ تھک جاتے ہیں دو دفعہ تین دفعہ پڑھ کے، نہیں، مانگیے. اگر آپ کے دل میں کوئی دعا ہے تو مانگیے، اس کو پڑھ کے چار پانچ دفعہ، دس دفعہ پھر اپنے دل کی دعا مانگی. لیکن یہ سب سے بہترین ہے عرفہ کے دن کا ذکر، ٹھیک ہے؟ دعا ہے یہ. اور ہماری جو اگلی سورت ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے، سورت ابراہیم کا انشاءاللہ اینڈ ہے آج، لیکن یہ پارے کا اینڈ ہے، سورت ابراہیم چل رہی ہے اور اس میں سے بھی بہت خوبصورت آیات ہے جن پر انشاءاللہ ہم نے عمل کرنا ہے. کوئکلی اپنی اٹینڈنس پہلے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ اگر سسٹر ہیں آیا شیئرنگ کے لیے تو اپنا ہینڈ ریز کریں گی، اور اگر ریکارڈنگ ہے ان کی تو ہم ان کی ریکارڈنگ پلے کریں. لیکن پہلے آپ اپنی اٹینڈنس کے لیے ریڈی رہیے اور لبیک لکھیے. شروع کرتے ہیں. عتیبہ اعجاز، حاجرہ آصف، عبیر یعقوب، فریحہ اقبال، قرۃ العین اقبال، نگہت اقبال، شہراز افغان، امت البصیر فرحین، سمیرہ جیوا، فیروزہ ثناء اللہ، ماریا عمر، مریم بی بی، نادیہ ناز، فاطمہ رملہ خطیب، سبین عابد، قدسیہ عمران اینڈ صالحہ بیگم. جی آپ سب اپنی لبیک لکھیے، اور اگر میں نے کسی کا نام نہیں بولا تو بھی آپ لکھ دیجیے ان شاء اللہ تعالیٰ. ہمارے ساتھ ہماری ہیں سسٹر جنہوں نے آج آیا شیئرنگ کرنی ہے. اگر آپ ہیں تو میں مائک ریلیز کروں، آپ آئیں گی مائک پر؟ چلیے ٹھیک ہے، الحمد للہ میں مائک ریلیز کرتی ہوں، آپ آئیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آج میں نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 چوز کی ہے، فیورٹ آیت ہے میری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم وما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر ہے. انہوں نے اپنے بیٹوں کو جیسے کہ ہدایت کی تھی مختلف دروازوں سے جانا، تو وہ مختلف دروازوں سے گئے تھے، لیکن وہ حضرت یعقوب نے تدبیر کی تھی کہ میں ان کے بچوں کو نظر نہ لگے یا ایک ساتھ نظروں میں نہ آ جائے. تو اس سے انہوں نے تدبیر تو کی تھی لیکن خدا کے حکم کو ذرا بھی نہیں ٹال سکتی تھی، کیونکہ وہ تو یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی. بے شک وہ صاحب علم تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ اس کا ترجمہ. اس آیت میں سے یہ مفہوم لیتی ہوں کہ ہمیں کوئی کام کرنے سے پہلے تدبیر ضرور کرنی چاہیے، پھر اللہ پر توکل کرنا چاہیے. مثلا یہ کہ اونٹ کو جیسے درخت سے باندھا تو یہ تدبیر ہوئی، لیکن پھر اللہ پر توکل پر چھوڑ کے کہیں جائے، سو جائے یا کہیں بھی جائے، تو یہ تدبیر کے ساتھ گیا ہے وہ شخص. اسی طرح آپ بغیر تدبیر کے اپنی قیمتی چیزیں تو اسے ایسی کھلی نہیں چھوڑ دیتے، حفاظت کی تدبیر کرتے ہیں، پھر اللہ پر توکل کرتے ہیں. تو حضرت یعقوب کی بات سے یہ بات سامنے آ گئی کہ اللہ پر توکل رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے مختلف کاموں کے لیے تدبیر ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہوگا وہی جو مشیت الہی ہے. لیکن انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تدبیر کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن حقیقت کے پردے میں اللہ کی مشیت کیا ہوتی ہے اس کو وہ نہیں جان سکتا. جب انسان کے تدبیر کے نتائج اس کی منشا کے برعکس نکلتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے. بظاہر ہماری کوششوں اور جدوجہد کا وقتی طور پر کوئی نتیجہ نہ نکلے، لیکن مستقبل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی توقعات سے زیادہ خوشیاں یا اور اچھے حالات رکھے ہوتے ہیں. ہمیں بظاہر اس کوئی چیز ناگوار لگتی، لیکن باب نہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنی خوشیوں کا سب چشمہ ہے جو اس وقت ہمیں کام ہمارا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے دوسری اچھی چیز رکھی تھی. کسی کام کے لیے تدبیر ضرور کرنی چاہیے، نتیجہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے لیے بہتر کرے گا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کبھی مایوس نہیں ہوں، برا بھی ہوگا ہمارے دل میں یہی آتا ہے کہ اللہ تو ہے نا، وہ آدھا کل شعین قدیر ہے، وہ جو کچھ کرے گا بہتر کرے گا. اس لیے اللہ پہ تدبیر کرنا اور پھر اللہ پہ چھوڑنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. سو مینی ایکسلنٹ پوائنٹس ہاں ہمارے عمل کے لیے, اور بہت گہری سوچ ہے اس ایک آیت میں ہمارے لیے سیکھنے کی. توکل الی اللہ, پھر حفاظت اللہ کی. آپ کی بات صحیح ہے کہ تدبیر اور جتنی بھی انسان کی کوشش ہے وہ کر کے اسباب استعمال کریں, اور اس کے بعد اللہ پر چھوڑنا ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ نہیں چھوڑتے, پھر مایوس ہوتے ہیں اور پھر نعوذ باللہ اللہ سے برا گمان رکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ان کو پوزیٹیوٹی میں لیں, اور اگر ہم اس کو اس وے میں دیکھیں کہ بہر حال کام اللہ کے ہیں, دعا کو ساتھ رکھیں تو سارے کام آسان ہوتے ہیں. جہاں پر حضرت یعقوب نے یہ بات بیٹوں کے بارے میں کہی, بہت سی چیزیں اس آیت کی بہت خوبصورت تفسیر ہے, بہت سے معنی اس آیت میں. اور دیکھیے کہ ان کو کتنا یہ تھا اللہ پر, جتنا بھی بے شک وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کو الہام ہوئی کچھ چیزیں, لیکن پھر بھی انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا. بچوں کو پہلے بھی ان کو پتا تھا کہ بچے ان کی بات کئی دفعہ نہیں سنتے, یہ ہمارے پیرنٹس کے لیے بھی لرن کرنے کی چیز ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے نصیحت کی تھی, رائٹ, اور اللہ سے مدد مانگ کے نصیحت کی تھی. اور اگلی چیز یہ تھی کہ ایک اور چیز بڑی اچھی سورت یوسف میں یہ لگی تھی کہ حضرت یعقوب بچوں کو ہمیشہ اللہ سے جوڑتے تھے, اللہ پر یقین کر کے ان کے فیصلے کرتے تھے, لیکن کبھی ان کا دل کمزور ہوتا تھا تو بچوں کے سامنے نہیں اپنے آپ کو ویک فیل کرواتے تھے. ہمیشہ بچوں کو جوڑ کر اللہ کی توحید کے ساتھ اور مدد ان کی اس کے ساتھ کروا کر, تو وہ اکیلے میں اللہ کے ساتھ اپنے غم شیئر کرتے تھے اور اپنے لیے طاقت مانگتے تھے, رائٹ. تو بہت ضروری ہے, اور ہمیں یہ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے, اور حفاظت کی دعائیں ضرور پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سکھائی ہے. دیکھیں یہ ایک قدرتی بات ہے, جہاں بچے خوبصورت ہوں, جہاں پر زیادہ ہوں, پھر ٹیلنٹڈ ہوں, اور نظر بہرحال کیا ہے, اور نظر لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے بہتری ہے. اچھا, اس سے ایک سائڈ کا پوائنٹ یہ بھی نکلتا ہے, ہم اپنے بچوں کی اگر ان کو تیار کروا کے, آج کل ہم دیکھیں ہر جگہ پہ بچے اسکول گوئنگ سٹارٹ ہو گئے, بیک ٹو اسکول سٹارٹ ہوا, تو آپ اپنے بچے کو تیار کر کے تو پہلے اپڈیٹ دیتے ہیں سوشل میڈیا پر, اور اس کے بعد بچہ اسکول جاتا ہے. ہم کیا دکھانا چاہتے ہیں نا, تو اپنے بچوں کو اپنے تک رکھیے, لوگوں تک نہ دکھائیے, کیونکہ بری نظر شر کی نظر ہے, اور کس وقت نظر لگے یہ ہمیں بھی نہیں پتا. تو کبھی بھی بچوں کو تیار کر کے اور خوبصورت بنا کر, بے شک لڑکیاں ہیں بے شک لڑکے, سوشل میڈیا پر مت لے کر آئیں سامنے, ہمیں نہیں پتا کون کس نظر سے دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے عمل کے لیے, اور ہمیں عمل کرنا ان چیزوں پر, اور خاص طور پر ان دنوں میں. اچھا یہ بتائیے کہ آج کل کے دنوں کے حوالے سے یہ بتائیے کہ عرفہ کا روزہ اور عرفہ کے دن کی اور تہجد میں کیا مماثلت ہے, سملیرٹی کیا ہے, کیا کیا کچھ سملیرٹی ہے ان دو دنوں میں, عرفہ کے دن میں اور تہجد کے وقت میں؟ کسی کو پتہ؟ ماشاءاللہ, جی جی الحمدللہ, جزاک اللہ, بالکل ٹھیک لکھا ہے جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں, ہاں جی بالکل, اور اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں. تو یہ دو خوبصورت ٹائمنگز ہیں, عرفہ کا تو سال میں ایک دفعہ دن آتا ہے, اور تہجد کا روز آتا ہے, اور وہ خوبصورت ٹائم جو اللہ سے مانگنے کا ہے, تو بہت سے لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو دعا کیجئے کہ ان میں شامل کیجئے جو وقت کا بہترین استعمال کرتے ہیں اور اللہ سے مانگنے والے بنے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو چلیے انشاءاللہ تعالی آگے اپنی سورہ سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کا اگلا جو لیسن ہے آج کا وہ ہے سورت ابراہیم آیت نمبر 13 آنورڈز ٹو انٹل پارہ کے اینڈ تک. تو آپ لوگ اپنے مصحف کھولیے اور ساری باتوں کو دھیان میں ذہن میں رکھتے ہوئے نوٹس لیجئے, پھر انشاءاللہ تعالی ریویو کریں گے مشکل الفاظ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 13ویں پارے کا آخری رب ہے سورة ابراہیم کی آیت نمبر 13 سے. ہم نے پچھلے حصے میں سے کچھ آیات ساتھ لی تھیں کیونکہ ٹاپک پورا نہیں ہو رہا تھا اس کے بغیر, تو آج ہم دیکھیں گے آیت نمبر 13 سے. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين. آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا, یا تو تمہیں ہمارے ہی طریقوں کو اپنانا پڑے گا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے. اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے, اور اس کے بعد وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ, پھر اس کے بعد ہم تمہیں اس زمین میں آباد کر دیں گے. کس وجہ سے؟ اس کی وجہ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ, یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو. بہت ہی خوبصورت بات ہے, اور وہ کیا کہ جب رسولوں نے اللہ کی بات لوگوں کو بتائی, جو بات سراسر لوگوں کے اپنے فائدے کی تھی, لیکن لوگ دھمکیوں پہ اتر آئے. ہوتا یہ کہ جب معاشرے میں ایک خاص رنگ ڈھنگ چل رہا ہوتا ہے تو حق بات سن کے لوگوں کو عجیب لگتی ہے, کیونکہ حق پر ہر دور میں ہی باطل کے پردے چڑھے ہوتے ہیں. ایسے موقع پہ وہ دھمکیاں سن کر پریشان نہیں ہوئے. لوگوں نے دو چوائسز دیں, آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر لیجئے, کہ کیا میں لوگوں کی دھمکیوں کے ڈر سے لتعودن فی ملتی نا پہ عمل نہیں کرنے لگ جاتی. یعنی پھر میں کہتی ہوں اچھا چلو اب جو سب کر رہے ہیں تم بھی کر لو, پھر ویسے ہی سارے ناراض ہوں گے, خوش تو ہوتے نہیں. تو آپ ان کی بات مان لیں گے نا, تو پھر تو بالکل ہی خوش نہیں ہوں گے. تو پتہ کیا چلا کہ لوگ چاہے آپ کو گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دے دیں, ملک سے نکالنے کی دھمکیاں دے دیں, حق کو نہیں چھوڑنا, کیونکہ ایسے ہی جمنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ چند دن ٹھہر جاؤ, کل تمہارا ہی راج ہوگا. زندگی میں کبھی بھی اللہ کے دین کے نام پہ آزمائش آئے تو اس اصول پہ نظریں رکھیے گا. انہوں نے کچھ اور چاہا, اللہ نے کچھ اور کیا. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, انہوں نے فیصلہ چاہا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا, اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی. یہ زندگی میں بات یاد رکھیے گا, جو چیز خلاف فطرت ہوگی وہ زیادہ دن نہیں چلے گی. کوئی آپ پہ پابندی لگا رہا ہے, زیادہ دن نہیں لگا سکے گا. کوئی آپ کو ٹیز کر رہا ہے, زیادہ دن نہیں کرے گا. فطرت کا اصول ہے. بہت دن تک جب کسی چیز کو کسی چیز میں دبایا جاتا ہے نا, تو اس میں سڑاند پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کے نبیوں کے دور میں یہ سب ہوا اور قیامت تک یہی ہوگا. اور ایسے جبارین جنہوں نے اس راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی, ان کا حال کیا ہوا؟ مِمْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِمْ مَاءٍ صَدِيدٍ, پھر اس کے بعد ان کے لیے جہنم ہے, وہاں اسے کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا. صدید جو سے خون اور پیپ ملا ہوا پانی نکلتا ہے, جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا, اور مشکل ہی اتار سکے. اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کو لاگو ہوگا. سوچیے, موت آ کوئی نہیں رہی, کڑوی دوائیاں بھی نہیں پڑ رہی, اور لگ رہا ہے کہ اب یہ مریض مر جائے گا, لیکن وَمِمْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ, ان لوگوں نے جنہوں نے رب سے کفر کیا, ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو. وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے, یہی پرلے درجے کا گم ہونا ہے. ملا کیا؟ آج دنیا میں ہم چند نیکیاں دیکھ کے کہتے ہیں ہائے اللہ, امپریس نہیں ہوتا ہے ان کی چیریٹی سے اور ان کے سوشل ویلفیئر سسٹم سے. اللہ کہتے ہیں کرماد نشتدت بہ الریح, جیسے راکھ کو ہوائیں لے کے پھرتی ہیں نا, اس طرح قیامت کے دن ان کے اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. دیکھیے, اصل ویلیو انسان کی ہوتی ہے, پھر اس کا کام دیکھا جاتا ہے. کسی کے دل میں اگر آپ کی جگہ نہیں ہے نا, تو آپ کا کام بھی اس کو زیادہ خوش نہیں کر پائے گا. اس لیے کافر نے اللہ کو جھٹلا کر اپنے آپ کو ڈی ویلیو کیا, تو اللہ کو ان کے کاموں کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تدبر کی دعوت دیتے ہیں، اتنی زندگی بسر کی ان کو اللہ نہیں نظر آیا؟ الم تارا اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا، یعنی حق پر سے مراجے کے ایک مقصد پہ پیدا کیا، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، اور وما ذالک علی اللہ بعزیز، ایسا کرنا اس پر کچھ دشوار نہیں۔ یہ ہائی لائٹ کر کے اپنے لیے رکھ لیں، اگر میں ٹھیک کام نہیں کروں گی میری جگہ دوسرا آ جائے گا۔ کچھ لوگ تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا، شکر ہے جان چھوٹی، ہمارا کام کسی کو ملا، لیکن اصل میں یہ محرومی ہوتی ہے کہ آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے تھے، آپ چھوڑیے اور دوسرا اس کام کو کرے گا، اور اب قیامت کا میدان ہے۔ وبرزوا للہ جميعا، اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں تو ہم تمہارے تابے تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ یعنی کل تم فالوورز تھے نا، تم ٹرینڈ سیٹرز تھے، آج کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے، لو ہدان اللہ لہدیناکم۔ آج دنیا میں بعض لوگ کہتے ہیں جی فلان دیندار نے یہ کہا، کل قیامت کے دن وہ یہ جواب دیں گے اگر وہ ظاہری دیندار تھے کہ بھئی ہمیں تو خود نہیں پتا تھا تمہیں کیا بتاتے، خود بھی خواہشوں کے غلام تھے، تمہیں بھی اس میں ڈال دیا، سواؤن علینا جزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب یکساں چاہے ہم جزا ادا کریں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ یعنی آج تو بس دونوں طرف انجام محرومی ہے، رو دھو لیں، شور مچائیں، فائدہ کوئی نہیں، چپ کر کے بیٹھے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو آیتیں ہیں یہ شیطان کی تقریر ہے، قیامت کے دن یہ سپیچ کرے گا، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے۔ ساری زندگی کیا کہتا ہے، پیچھے پڑ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، کہ الشیطان یعدکم الفقر ول فخشا، دنیا میں جھوٹ بولتا تھا لیکن وہاں کہے گا بھائی لوگوں اللہ کے سب وعدے سچے تھے، اور جتنے وعدے میں نے کیے ان میں سے تو میں نے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ پھر ساتھ ہی ان کو ڈانٹے گا، میرا تم پر کچھ زور بھی تو نہیں تھا، میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی، اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اب تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے ہی آپ کو ملامت کرو، یہاں نہ تو میں تمہاری مدد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری، اور اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک کر رکھا تھا میں اس سے بری الذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ یہ ہے اس وقت پہ دھوکہ دینے والے دشمن کی اصل، جن پتوں پہ تکیہ تھا وہی ہوا دینے لگے۔ ساری زندگی تو انسان یہ سوچ کے گناہ کرتا ہے نا، کوئی نہیں شیطان کو پکڑائیں گے، کل شیطان خود ہی رکے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر بنائیں گے، اور بہت طویل حدیث ہے اس آیت کے ساتھ آتی ہے، ایسے لوگوں کی سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، تو جو لوگ فاجر اور کافر تھے وہ کہیں گے اب ہم کس کے پاس جائیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے ان کو لیڈر مان کے بچ گئے، ہم کیا کریں؟ تو پھر لوگ کہیں گے اچھا جی ہم تو شیطان کے پاس جاتے تھے، اسی کی مانتے تھے، آج اس کو ہی پکڑیں۔ پھر شیطان کے پاس جائیں گے، شیطان اپنی محفل سے اٹھے گا تو اتنی بدبو آئے گی، گندگی کی سمیل ہوگی، اور اس وقت پھر یہ تقریر کرے گا، اس وقت پھر لوگ اپنے ہاتھ کاٹیں گے کہ ہم نے ساری زندگی اس کو کیوں بڑا بنایا۔ اس کے برعکس، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا، اللہم اجعلنا منہم۔ اس کے بعد بڑی خوبصورت مثال ہے جو سورت ابراہیم کی میرا خیال ہے کہ ٹاپ بیوٹیفل آیت ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، مراد یہ کہ غور سے دیکھو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے. یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں. یہاں لا الہ الا اللہ کو اس کلمے سے اور کلمے کو درخت عنایت پر بہت ہی خوبصورت سیرہ ہے فروٹس آف ایمان, آپ سننا چاہیں, آن لائن پہ موجود ہے. بی سی ایم سے بھی شاید زیادہ بارس آیتوں پہ درس ہوا کہ ایمان کی حقیقت کیا, اور حقیقت ہے کہ بندہ مومن درخت کی طرح پھلتا پھولتا ہے. شروع میں جب ایمان ملتا ہے تو بہت کچی کمپل ہوتی ہے, اللہ کی محبت دل میں ہوتی ہے, لیکن ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کچل کے رکھ دیں گے. لیکن انسان جمع رہے تو ایک دن وہ مضبوط درخت میں بدل جاتا ہے, پھر تنا, پھر شاخیں, پھر پتے, پھر پھل, پھر پھول, اور ایک وقت آتا ہے کہ ایک مومن ایک سدا بہار درخت کی طرح انسانیت کو فائدہ دیتا ہے, اور دنیا سے جانے سے پہلے اپنا پھل لوگوں میں بانٹ کے جاتا ہے. وہ اپنے ہی پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوتا بلکہ دوسروں کو بھی سہارا دیتا ہے. جب ہم نے سبیل الجنہ میں یہ آیات کی تو وہاں بھی ہم نے تقابل کیا تھا کہ ایک مومن اور ایک درخت میں کیا مماثلت ہے. یہ بننے کی ضرورت ہے. درخت جو ہے وہ فضا کی آکسیجن کا سبب بنتے ہیں, مومن بھی پلیوشن کو دور کرتا ہے. یا امرون بالمعروف و ینہون عن المنکر, جہاں زیادہ درخت ہوتے ہیں وہاں سانس لینا اچھا لگتا ہے. اسی طرح جہاں سچے مومن ہوتے ہیں وہاں سے ارد گرد کا ماحول خوبصورت ہو جاتا ہے, معطر ہوتا ہے. یہ تو ہم جیسے مومن ہیں نا, یا مسلمان ہیں جو بیسوں سال سے بھی ایک جگہ رہتے ہیں اور اس کا رنگ ڈھنگ نہیں بدلتا, بلکہ ہماری اپنی اولادوں کا رنگ بدل جاتا ہے. کچے رنگ والا درخت نہیں, پکے رنگ والا یہ درخت ہے. اور جب آپ مومن نہیں, جب آپ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ شجر اور تن طیبتن نہیں بنتے, تو پھر دوسری مثال بھی موجود ہے کہ ومثل کلمۃن خبیثۃن, کفر کا کلمہ یہاں مراد ہے, اور کلمہ خبیثہ کی مثال. یہ ہر گندا کلمہ ہو سکتا ہے, شرک, کفر, ایتھیزم سے لے کر فحاشی اور یعنی بے حیائی کا. ایک بہت ہی برے درخت کی سی مثال ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی استحکام نہیں. اندرائن کا درخت آتا ہے, بالکل اوپر اوپر اس کی بہت روٹس ہوتی ہیں, ہاتھ ہلکا سا بھی ماریں تو وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے پودا, کیونکہ اس کی جڑیں نہیں ہوتی. تو یہ مثال ہے کفر کی اور اوپرے ایمان کی. کوئی جڑ نہیں ہوتی, ذرا حالات بدلے ایمان بدل گیا, موقع بدلا, ماحول بدلا, لوگ بدلے, دین ختم. اصل دین وہ ہے جو جڑوں کو پکڑ لے. پھر گرمی آئے, سردی آئے, خوشی آئے, غم آئے, آپ مشرق میں رہے, مغرب میں رہے, ایسٹ میں رہے, ویسٹ میں رہے, شادی ہو, شادی نہ ہو, بچے ہو نہ ہو, آپ ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ جمے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ خوشخبریاں دیتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا فرماتا ہے. اللہ مجالنا منہم. دنیا میں اللہ دین پہ عمل کرنے میں ثابت قدمی دیتا ہے, قبر میں منکر نکیر کے سوالوں پہ اللہ ثابت قدم کر دیتا ہے, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ روز محشر کی سختیوں گرمیوں کے سے نکال کر بالآخر ہمیشہ کے لیے جنت میں ایسے بندے کو داخل کر دیتا ہے. اور اس کے برعکس وَيُدِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اور ظالموں کو اللہ پھٹکا دیتا ہے, اور اللہ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جو چاہے کرے. جن لوگوں نے ایمان چھوڑ کر کفر استعمال کیا ان کا حال کیا ہے؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا. کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی, کون سی لکھ لیجیے, اسلام کی, ایمان ران کی, تقویٰ کی, پوری آپشنس دی ان کو, لیکن اسے کفرانے نعمت سے بدل دیا. سورۃ ابراہیم کا بنیادی تھیم شکر ہے. شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں وائز تازن ربکم. یہ کسی نعمت کی یہ ناشکری ہے کہ انسان اللہ کا دین لے کر پھر اسی گندی چیزوں میں چل پڑے جس کو وہ چھوڑ کے آیا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا, یعنی جہنم, جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, اور انہوں نے اللہ کے کچھ ہمسر بنا رکھے تھے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے. یہ کون ہے؟ بری دوستیاں, بری صحبتیں, برے لوگ, خاندان, برادری جو اللہ کے حکموں سے دور کرے. ان سے کہو اچھا مزے کر لو, تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, آخر کار تمہیں پلٹ کر دوزخی میں جانا ہے. اس کے برعکس کل عبادی الذین آمنوا, اے نبی میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز پڑھیں, اور جو کچھ نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے میں خرچ کریں, قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوست نوازی ہوگی. آج موقع ہے, کل موقع نہیں رہے گا. یہ سب نوٹ, ساری سکلز ایکسپائر ہو جائیں گی ایک دن آنے پہ. مشکل لگتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو اس کی مزید تعریفیں سن لو. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہی تو ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اور جو تم نہیں مانگتے وہ بھی تو دیتا ہے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو مانگتے ہو دیتا ہے، بلکہ خوف آتا ہے کہ مانگنا بھی نہیں پڑے گا تو اللہ پہلے ہی دے دیتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ سورت ابراہیم ہے تو ابراہیم کا تذکرہ آتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. پروردگار، ان بتوں نے تو بہت ساروں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی گمراہ کر دیں گے، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ تو میرا ہے. لیکن وَمَنْ أَسَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا اور مہربان ہے. کب مانگی تھی یہ دعا؟ اللہ کا گھر بناتے ہوئے. اور اس سے پہلے اللہ کی ایک اور بات مان چکے تھے، کیا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی، پروردگار میں نے ایک بیابو کی آبادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پلا بسایا. اشارہ حضرت اسماعیل اور بی بی حاجرہ کی طرف. پروردگار میں نے یہ اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں. ہم کرتے ہیں؟ ابراہیم کی ہجرت کس لیے تھی؟ کہ لیقیم الصلاۃ. ہم کہتے نہیں اسکول اچھے نہیں، اعلیٰ اسٹیٹس سے وہاں چلے جاتے ہیں. میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہماری ترجیحات کتنی مختلف ہیں. ابراہیم کہاں ایک بہت خوبصورت ملک کو چھوڑ کر ایک بنجر، ایک دیہات اور ایک صحرا میں اپنی اولاد کو لے آتے ہیں کہ اللہ کا گھر آباد ہو جائے. اپنے گھروں کو کیا کرنا ہے؟ اور ہم کہتے ہیں ہماری بچوں کی دنیا آباد ہو جائے، چاہے ان کی عزت خراب ہو یا ان کی آخرت خراب ہو. غور اور فکر کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہ حکم دیتا تو ہم کرتے؟ ہمیں تو صاف پتہ ہوتا ہے کہ سر سے پاؤں تک پانی بگڑ چکا ہے، بدل چکے ہیں، حالات بگڑ گئے، پھر بھی ہم کہتے ہیں آنکھیں بند کر لو، کچھ نہیں ہوتا، دنیا تو بن رہی ہے نا، اسٹیٹس تو بہت ہے، کچھ نہیں ملے گا اس میں سے بھی. ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، اللہ تو لوگوں کو اس گھر کا شوق لگا دے اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے. پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ زمین اور نہ آسمانوں میں. شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب دعاؤں کو سنتا ہے. کوئی مایوس نہ ہو، کسی لمحے اللہ تعالیٰ دعا سن سکتا ہے، بالکل جیسے دروازہ اس دیوار کے بالکل پیچھے اور ہمیں نہ دکھے، لیکن ہم ہٹیں گے تو دروازہ دکھ جائے گا. زندگی میں کوئی معاملہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو، کسی وقت قبولیت کا کن ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے گا. یہی ہوپ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بہترین عبادت انتظار الفرج ہے، غم کی دوری، یہ امید رکھنا کہ میرا یہ غم دور ہو جائے گا. ساتھ ہی زبان پہ دعا آتی ہے، کیا؟ کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں. نسلوں کی فکر لگی ہوئی تھی. پروردگار میری دعا قبول کر. پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جبکہ حساب قائم ہوگا. اور اس کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل بالکل نہ سمجھو، اللہ تو ان کو ٹال رہا ہے. کب؟ ذرا امیجینیشن میں لائیے گا دن، وہ اس دن جبکہ حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہیں گی، سر اٹھائے لوگ بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوئی ہیں اور دل اڑے جا رہے ہیں. قیامت کا دن، ایسے نہیں لگتا کہ جیسے کوئی زلزلہ آیا ہوا اور لوگ بھاگ رہے ہیں. ایک میں نے ایسی پکچر دیکھی تھی جب ہریکین آیا تھا ایک شہر میں, تو پانی پیچھے سے ایسے دیو کی طرح آ رہا تھا اور لوگ یوں سروں پہ اپنے گٹھر رکھ کے بھاگ رہے تھے اور پیچھے سے پانی نے یوں دبوچا جیسے لومڑی دبوچتی ہے. وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب, اے نبی اس دن سے تم ان کو ڈرا دو جب کہ عذاب انہیں آ لے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے, اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے, ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. مگر ان کو صاف صاف جواب دیا جائے گا, اب کیا فائدہ ہے؟ اس دن کہیں گے لوگ آج موقع دے دو پھر ہم آئیں گے. کہا کیا تم وہی لوگ نہیں ہیں جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال ہی نہیں آنا, یعنی یہ دنیا ہی ہماری اتنی خوبصورت, حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا, اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے. انہوں نے اپنی ساری چالیں چل لی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا, اگر جو ان کی چالیں ایسے غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں. پس نبی آپ ہرگز ہرگز یہ گمان نہ کیجئے گا کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. آپ بھی نہ یہ گمان کریں, اللہ کے وعدے کل بھی سچے تھے آج بھی سچے ہیں. اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے. اور بات یہ ہے کہ ڈراؤ ان کو اس دن سے جب کہ زمین و آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد و قہار کے سامنے بے نقاب کھڑے کر دیے جائیں گے. اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے, تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر جان کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے, کیونکہ اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. اور آخری آیت, ہذا بلاغ للناس, یہ ایک پیغام ان سب لوگوں کے لیے بھیجا اس لیے گیا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے, اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں. ذرا اس آیت کو اور سورت کی پہلی آیت کو ملا کے پڑھ کے دیکھیے کیا بنتا ہے. پوری سورت کا تھیم ہے یہ, دو باتوں کو جوڑ لیجئے. پہلی آیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را, کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. قرآن کا بدء نزول بتایا گیا, یعنی اور بھی بہت سے فوائد اس سے لیا جائیں گے لیکن اصل مقصد یہ ہے. اور آخری آیت, ھذا بلاغ للناس, یہ ہے لوگوں کو پہنچانا, پہنچ رہے نا, اب آگے اپنی مرضی. لینذر بھی, ڈریں یا نہ ڈریں, لیکن اللہ ایک ہے, اس نے اپنا معاملہ بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کتاب سے خشیت لینے والا بنا دے, علم کے ساتھ ساتھ ہمارے دل گل جائیں اور ہم اپنے عمل کی اصلاح کرنے والے بن جائیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک وتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
آمین, اللہم آمین. الحمدللہ, آپ کا پارا نمبر 13 اور سورۃ ابراہیم جو چل رہی ہے, اور پارے کا اینڈ کیسی لگی آج کی سورا, اور انتہائی خوبصورت آیت. ہر آیت کو وہی یاد کرنے کا دل کرتا ہے کہ جیسے پروئی بھی ہے نا, اتنی خوبصورت آیات سونے کے پانی سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے یہ لکھی گئی ہیں, اور ان کا بہت ڈیپتھ ہے ان آیات میں, الحمدللہ. اور جہاں سورت ابراہیم ہے وہاں پر شکر ذہن میں آتا ہے, کل ہم نے یہ بات دیکھی تھی. پھر کچھ دعائیں ہیں, کون سی دعا آج کے لیسن میں آپ نے پڑھی ہے, اور اس کو ہم اپنی نماز میں بھی شامل رکھتے ہیں. یاد ہے آپ کو آج کے پارے میں کون سی دعائیں تھی, آج کے لیسن میں کون سی تھی؟ والدین کی دعا تھی. ویری گڈ ماشاء اللہ. ربی علی مسلم. اس دعا کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے. یہ ہے کہ ہم جب جی بالکل جزاک اللہ خیر, جب ہم مانگتے ہیں تو کیسے مانگتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہیں, بس ایک ایکسرسائز کے طور پر مانگتے ہیں اور پھر سلام کر لیتے ہیں. تو اس کو سوچ کر, اس کے معنی کو دیکھ کر بہت خوبصورت دعائیں. ٹھیک ہے, ایک دعا میں پانچ دعائیں ہیں. ٹھیک ہے, تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کوئی اپنی کچھ الفاظ کو. اور آیت نمبر 13 آنورڈ سورۃ ابراہیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 14 کو دیکھیے, ولنسکننکم کا روٹ بھی لکھیے اور میننگ بھی لکھیے. جس جس کو جو جو کچھ آتا ہے بس لکھ دیا کیجیے آپ. سکنا جی, سین کاف نون, اور کیا مطلب ہوگا اس کا؟ والا نسکننکم ضمائر کا بھی کیجیے گا, میننگ لکھیے گا. والا نسکننکم, اور آباد کریں گے تمہیں, اور البتہ آباد کریں گے تمہیں. ٹھیک ہے, اسلام کا بھی میننگ ہے اور کم کا تم کو, اور البتہ ہم آباد کریں گے تمہیں. ہاں پراپر ہے, جزاک اللہ. اچھا آگے آئیے, اور ایک ورڈ ہے آیت نمبر 19 میں, دیکھیے یتجرعہ, اس کا روٹ لکھیے پلیز. یتجرعہ, جیم را اور آئین. ٹھیک ہے الحمدللہ. اور اسی سے آگے دیکھیے یوسیغہو, لا یکاد یوسیغہو, اس کا بھی روٹ لکھیے. سین واو اور غین. ٹھیک ہے, آیت نمبر 21 کو دیکھیے, فہل انتم مغنون, مغنون مغنون کس کو بولتے ہیں, اور اس کا روٹ کیا ہے؟ جی مغنون کس کو بولتے ہیں؟ غین نون یا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور میننگ کیا ہے اس کا, مطلب دور کرنے والا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب آگے آ جائیے آیت نمبر 22 کو دیکھیے. آیت نمبر 22, فلا تلومونی, تلومونی کا روٹ کیا ہے؟ تھوڑا سا جلدی لکھیں گے تو ہم زیادہ ورڈز کو کور کر سکتے ہیں. لام واو اور میم الحمد للہ. این بیموس ریخیکم, بیموس ریخیکم اسی آیت سے نیکسٹ لائن ہے, آیت یہی ہے. ما انا بیموس ریخیکم, اس کا بھی روٹ لکھ دیجیے. سواد رو این خوا الحمد للہ. اوکے اب آگے آئیے, اجتست آئی 26, خبیثتین اجتست, اس کا روٹ لکھیے. اجتست آئی نمبر 26, جین سا انتا حمزہ جیم سا نہیں, اس کا ہے جیم سا انتا. جیم تا انتا ہوگا. ٹھیک ہے, اجتست. ہاں جی ٹھیک ठीक है, जीन का इंसान। और आयत नंबर 28 के एंड में देखिए, दारुल बवार। बवार किसको बोलते हैं, क्या मीनिंग है बवार का? अच्छा एक सेकंड ठहरिए, आप वापस आइए इस पर। उच्च तो सत में इसमें है आपका रूट होगा ये जीन सा इंसा, आप लोगों ने ठीक लिखा है, राइट है, अल्हम्दुलिल्लाह। जीन सा इंसा इसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। और अब आगे आइए, और दारल बवार, और इसको इसका रूट लिखिए और प्लीज इसको मीनिंग भी लिखिए। आयत नंबर 28 है, हलाकत का घर, तबाही का घर, बा वाव और रा, ठीक है। अच्छा लास्ट में देख लीजिए, आयत नंबर, आप आइए थोड़ा सा आगे आइए, और आयत नंबर 43 को देखिए। आयत नंबर 43, मुहतुईना, और नेक्स्ट वर्ड भी मुकनी, इन दोनों के रूट लिखिए प्लीज, मुहतुईना और मुकनी। 43 आयत है, हातोईन, हातोईन मुहतुईन, ओके, एंड मुकनी जी, है तो आइन, और दूसरे वर्ड का क्या है, कौफ नून आइन, कौना जी, ठीक है, कौफ नून आइन, माशाल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिल अफाद आयत 49, फिल अफाद, अस्फाद क्या होते हैं, किस में, फिल अस्फाद का क्या मतलब है जी, सौत फादार, और मतलब लिखिए प्लीज। जी जंजीरों में, ठीक है। अच्छा राबील किसको बोलते हैं, सर सराबीलुहुम, सराबीलुहुम इसका मतलब लिखिए प्लीज। व्हाट इज सराबील, हाँ सीन रोबा, और ये रुबाई है, सीन रोबा एंड वन मोर लेटर आपने लिखना है, कुर्ते को बोलते हैं कमीज को जी, सीन रबा लाम, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। चलिए लास्ट बताइए, कितरान, कितरान मिन कितरान, इसका रूट लिखिए, सेम आया है, कौफ तो इंद्रा, ठीक है, माशाल्लाह, कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा, आपकी यहीं पर रुकेंगे इंशाल्लाह, और अगली सूरत आप नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह देखेंगे, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें इसकी समझ और शऊर अता फरमा दे, और कुरान को हमारे हक में हुज्जत बना दे, और कुरान पढ़ने के साथ साथ अमल करने वाला बना दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपकी आगे अब तजल्लियाती नबूवत सीरा की सेशन है इंशाल्लाह, और अपनी बुक खोलिए इंशाल्लाह, सीरा को देखते हैं। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کو پھیلانے میں کتنی مشکلات کا سامنا پیش ہوا، جس میں لوگوں نے اسلام کی دعوت کو ہر ممکن کوشش کی کہ روک سکیں، ختم کریں، دلائل، حجتیں، کٹ حجتیاں، الزامات، سب کچھ کرتے کراتے اب بالآخر ایک اور چیز ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے عذاب دیے جاتے تھے، سزائیں، تعذیب بولتے ہیں اس کو عربی میں، عین ذالبا، اگر آپ دیکھیں عین ذالبا، جس میں تعذیب کا لفظ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ آج تو صرف زبان سے کوئی بات کہہ دے تو ہمیں مشکل لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس دور میں اس طرح سے اسلام کے اوپر آنے پر جسمانی ٹارچر تھے، تو تعذیب کو آپ ٹارچرز بھی کہہ سکتی ہیں، تکلیفیں دینا بھی کہہ سکتے ہیں، کس طریقے سے وہ یہ ساری چیزیں کرتے تھے، اس میں میں چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ سب کو دعوت دوں گی کہ ہر نام سنتے ہوئے اس کے نیچے اپنا نام ضرور لکھیے، کیونکہ وہ بھی تو ہم ہی جیسے تھے۔ کل آپ میں سے کسی ساتھی نے کہا کہ کاش ہم اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے، آج سن کے ان واقعات اور ان تکلیفوں کو پھر ضرور بتائیے گا مجھے کہ اب آپ کی کیا رائے ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے اور اتنی تکلیفیں ہم پر آتی اسلام پہ عمل کرنے کی بنیاد پر، تو کیا ہم پھر بھی اسلام پہ جمے رہتے؟ یہ اب آپ بعد میں خود اپنے آپ سے پوچھیں گے، لیکن سب پہلی اس کے اندر جو مثال ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ہے۔ امیہ بن خلف کے غلام تھے، امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے۔ سوچیے، آپ لکھیے ذرا بلال کے نیچے اپنا نام، اور امیہ اس دور میں تو مالک تھے نا، آپ اس مالک کی جگہ چلیں شوہر، حالانکہ کوئی شوہر اتنا ظالم نہیں ہوتا الا یہ کہ اس کی سوچ بدل چکی ہو، اسلام سے ہی دور ہو گیا ہو، ادروائز آپ دیکھیے ہم تو کوئی کلمہ بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے نیا، صرف دین پہ عمل کرنے والے ہیں۔ بہت فرق ہوتا ہے اپنے ہی دین کے اوپر عمل کرنا یا دوسرا دین چھوڑ کے اس دین پہ آ جانا، لیکن اس کے باوجود ہم کتنی حجتیں پیش کرتے ہیں، گلے میں رسی ڈال کر سڑکوں کے اوپر دھکیلتے ہیں۔ انسان تھے کہ جانور؟ آپ سوچ کے دیکھیے کہ انسان ایسے وقتوں میں کیا سوچتا ہے۔ اور بلال کی زبان پہ لفظ تھا احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ لوگ بعد میں پوچھتے تھے کہ بلال آپ احد کیوں کہتے ہیں، صرف اللہ اور لفظ کیوں نہیں بولتے، اللہ کیوں نہیں بولتے، واحد کیوں نہیں بولتے؟ تو کہتے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ کافروں کو جتنا لفظ احد سن کے غصہ آتا ہے، اتنا ان کو کسی اور لفظ کو سن کے غصہ نہیں آتا۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی بات کو سن کر، ایک بات کو سن کر برا مناتے ہیں، اور ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھر دوسرے ایج پہ لے جاتے ہیں، دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جا کر جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا۔ سوچیں، پھر کہتا کہ یا تو محمد کے ساتھ کفر کر صلی اللہ علیہ وسلم، اور لات اور عزہ کی پوجا کر، یا اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا۔ چوائس دے رہا ہے کہ یا کفر کرو یا پھر اسی حالت میں مرو۔ تو بلال کہتے احد احد۔ ان کی ماں بھی مسلمان ہو چکی تھی لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ امیہ ان کو تنگ کر کے تھک چکا تھا، ایک دن ان کی ماں کے پاس آ کے کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ کیوں اتنی مار کھاتا ہے، اور آپ اپنے اوپر لے کے یہ سوچیں کہ مار کھا کر بھی تکلیف نہیں کیا ہوتی تھی، انسان تھے نا، پتھر کے تو نہیں تھے، چمڑی کھال ان کی بھی تھی، لیکن یاد رکھیں کہ مشن کی دھن اور مقصد کی سچائی بندے کو تکلیفوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ دین کا کام کرتے ہو کہ بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، لیکن جب آپ کو اپنی سچائی کا یقین ہوتا ہے تو آپ اس وقت پھر اس بات پہ جم جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ سن کے گالیاں بھی بے مزہ نہ ہوا، اور جو تکلیفیں اللہ کے راستے میں آتی ہیں اس کا تو کیا کہنا۔ تو ان کی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس کو کہو کہ باز آ جائے، میرے سے اتنی مار کھاتا ہے۔ خیر، ان کی ماں ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بلال کیوں اتنی مار کھاتا ہے، کہہ دے جو یہ کہتے ہیں، کہہ دے، اللہ کو تیرے دل کا حال پتا۔ تو اس پہ بلال مسکرائے، کہنے لگے کہ آج پتا چلا مجھے کہ امیہ ہار گیا اور میں جیت گیا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا اگر مجھ سے ہارا نہ ہوتا نا تو میری ماں کو سفارشی بنا کر نہ بھیجتا۔ بعض روایتوں میں حضرت بلال کا یہاں تک پہ بھی آتا ہے کہ ان کہتے تھے کہ تم ایک گھڑا خریدتے ہو تو اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ کہیں اس میں چھید تو نہیں ہے، تو میرا رب جب مجھے لے رہا ہے تو کیا وہ مجھے ٹھوک کے نہیں دیکھے گا کہ کیا میں اس دعوے میں سچا ہوں کہ نہیں ہوں. ہم سب اپنے اوپر لے کے سوچیں اور پوچھیں کہ ہم دین کے لیے کتنی تکلیف سہنے کو تیار ہیں، جبکہ ہمیں تکلیف بھی کوئی نہیں ہوتی، نرم آرام دہ کرسیوں پہ بیٹھ کے ہم دین سیکھتے ہیں، موسم کی موافقت کے ساتھ سیکھتے ہیں. لیکن بس بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس دین کی ویلیو کو پہچاننا ہے. اتنی تکلیف میں دیکھ کر ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ کو میں آزاد کرواتا ہوں. ایک بھاری قیمت دی اور ان کو اللہ کے لیے آزاد کروا دیا. ظاہر تو لگتا ہے کہ ابو بکر نے اتنے پیسے دے کے آزاد کرا، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو انہوں نے حضرت بلال کی ساری زندگی کی نیکیاں بھی خرید لی، کیونکہ جو کسی کو آزاد کراتا ہے پھر اس کی ساری نیکیاں بھی اس کے ذمہ میں آ جاتی ہیں. دوسری مثال عامر بن فخیرہ کی ہے. ان کو اس قدر مارا جاتا اور اذیت دی جاتی کہ ان کی عقل جاتی رہی اور انہیں کچھ سمجھ نہ آتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور آپ کو پتا کہ یہ پھر ابو بکر صدیق کے خادم بنے تھے. آپ نے تو شاید ابھی نہیں سنا، لیکن عامر بن فخیرہ وہ شخص تھے کہ جنہوں نے ہجرت کی راہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے لیے اونٹنیوں کا انتظام کیا تھا اور ان کے پیچھے بکریاں چراتے ہوئے جاتے تھے تاکہ ان کے قدموں کے جو نشان ہیں وہ اپنی جگہ سے مٹ جائیں اور کھوجی جو ہیں آپ کے قدموں کے نشان نہ دیکھ سکے. پھر اس طرح ایک مثال ہے ابو فقیہ کی. ان کا نام افلح تھا، فلاح پانے والا، بہت زیادہ. قبیلہ ازد کے رہنے والے تھے اور قبیلہ بنی عبد الدار کے غلام تھے. ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں نکالتے، کپڑے اتار کر جلتی ریت یا پتھر پر لٹا دیتے اور اوپر سے اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ ہل نہ سکے، اور اتنی دیر تک اسی حالت میں چھوڑے رکھتے کہ عقل کھو جاتی. انہیں مسلسل اسی طرح اذیتیں دی جاتی رہیں، یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں بھی وہ ہجرت کر گئے. ایک بار اسی طرح ان کا بازو رسی سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے جا گیا اور جلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا کہ لگتا تھا کہ مر گئے ہیں. اسی دوران ابو بکر صدیق وہاں سے گزرے تو ان کو بھی خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا. سہ سکتے ہم یہ تکلیفیں؟ میں آپ سے کہوں نا کہ یہاں سے وہ بس تقریباً ایک میل دور تک آپ کو پیدل جانا ہے اور وہاں جا کے ہم تھوڑی سی دین کی دعوت دیں گے تو 10 لوگ سوچ میں پڑ سکتے ہیں ہم میں سے. چلیں گے اتنی دور، دھوپ بھی پڑی ہے، گرمی بھی ہے، اور اگر اوپر روزے بھی ہوں، آپ سوچے کہ کیا ہم نے وہ تکلیفیں سہی؟ سچ ہے نا، قرآن میں آیتیں آتی جا رہی تھی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور کیا وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ آج ہی دیکھ لیں کہ علم کی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہمارے جان پہ فتنہ بنی ہوئی ہیں. جتنے لوگ آپ آج یہاں بیٹھے ہیں نا، اس سے زیادہ لوگوں کی لسٹ ہمارے پاس ان کی ہے جو انٹرسٹڈ ہے اور اوکے کر چکے ہیں، لیکن اب آزمائشوں کا شکار ہے. کسی کو ایک غم ہے تو کسی کو دوسرا مسئلہ ہے، تو کوئی ایک قربانی نہیں دے سکتا تو کسی کو ایک اندیشہ آنے نہیں دے رہا. میں سوچتی ہوں شکر اللہ کے نبی آج کے دور میں نہیں ہے. میں اکثر سوچتی ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں نا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کی زندگی چاہیے تھی، اور کہتے بھی ہیں کہ آج بھی زندہ ہے. میں سوچتی ہوں اللہ نے اپنے نبی کو بہت سارے صدموں سے بچا لیا، بہترین دور کے لوگوں میں رکھا اور سرخرو ہو گئے. آج کے دور میں اگر نبی ہوتا تو کٹتا، دل کٹتا. کہیں میں ایک جگہ تھی تو میں دیکھ کے کہہ رہی تھی اللہ نبی اور نبی کی امت پہ رحم کر، ان کو کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ دین جو اتنی مشکلات سے ہم تک پہنچا آج اس کے حصے بکھرے اکھیڑ رہے ہیں. اور اگر آج کوئی اس دین کا دفاع کرنے کی نیت سے نکلنے لگ جائے گھر سے تو سارا گھر پریشان ہو جاتا ہے. ایسے لگتا ہے بیکار کام کرنے جا رہے ہیں، اب ان کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے تو اب یہی کام کرنے لگ گئی ہیں. ایک بچی نے کہا کہ اس نے جب کورس کیا تو اس کی دوستوں نے اس کو تانا دیا، ہاں ہاں تمہیں اسکول کی پڑھائی مشکل لگتی تھی نا اس لیے تم قرآن پڑھنے لگ گئی ہو. یہ آپ دیکھیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر ہمیں اللہ کے راستوں سے ہٹا لیتی ہیں. لیکن کہاں پتھروں پہ جانا، عقل چلی جاتی تھی، کھو جاتی تھی عقل کہ ہم کس طرح سے کام کریں. اسی طرح ایک اور مثال ہے حباب بن ارد کی. زمانے جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے. ان کو بنو خزایہ کی ایک عورت ام انمار بنت صبا نے خرید لیا. لوہار تھے یعنی جیسے آئرن سمیت. جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور پیٹ پر ڈال دیتی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے, مگر اس سے ان کا ایمان کچھ اور ہی بڑھ جاتا. انہیں مشرقین بھی سزائیں دیتے, کبھی گردنے موڑتے, کبھی بال نوچتے, اور کئی بار تو جتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیا جنہیں ان کی پیٹھ کی چربی ہی نے بجایا. اور اگر میں بھول نہیں رہی نا تو یہی ہیں وہ صحابی کہ جب بات میں ایک موقع پہ لوگوں نے کہا کہ سناؤ ذرا اپنے اسلام سے پہلے کی کہانیاں, بیٹھتے تھے تو باتیں کرتے تھے, سناؤ وہ شروع کے دن کیسے تھے, تو انہوں نے اپنی قمیض کا پیچھے سے پردہ اٹھایا تو ان کی پیچھے کھال کے اندر اس طرح گھڑے پڑے ہوئے تھے. ایسے کہتے ہیں کوئلے اندر میری کھال میں جاتے تھے اور سوراخ ہو جاتے تھے. اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے زخموں میں انگلیاں ڈال ڈال کر بچے کھیلا کرتے تھے. اور یہ سچی باتیں ہیں, کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے, ایک ایک بات کے پیچھے دلائل موجود ہیں. بال نوچا جانا, جلتے ہوئے کوئلوں پہ آنا, جلتا ہوا لوہے کا ٹکڑا کسی کی پیٹھ پہ ڈال دینا, یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اتنا سستا سودا نہیں ہے اسلام کا, یہ بہت مہنگا سودا ہے. حضرت زنیرہ صدیقہ ہے نا, ایسے صدیقہ پہ زنیرہ کہہ لیں, کچھ ان کو زنیرہ, لیکن اگر آپ دیکھیں تو جیسے صدیقہ کا لفظ ہے نا اس طرح زنیرہ کا وزن ہے. رومی لانڈی تھی یعنی کرسچین, مسلمان ہوئی, ان کو اللہ کی راہ میں اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ اندھی ہو گئی, بلائنڈ. تو جب اندھی ہوئی تو اور سونے پہ سہاگا کہنے لگے تم پر لات اور عزا کی مار پڑ گئی ہے, یعنی بتوں کی مار پڑ گئی ہے, تم ان کو برا کہتی ہو نا یا تم ان سے مدد نہیں اب مانگتی تو انہوں نے تمہیں اندھا کر دیا. تو کہنے لگی نہیں واللہ ہی انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا, یہ تو اللہ کی طرف سے اور اگر وہ چاہے تو اسے دور بھی کر سکتا ہے. ہم ہوتے تو بدشگونیاں لیتے, جیسے ذرا کوئی دین کی طرف آئے نا اور بیمار ہو جائے خدا نخواستہ, کہتے دیکھا یہ جانا شروع ہوئی نا پھر بیمار ہو گئی ہے. اللہ کی پناہ, اللہ ایسے فتنوں سے بچائے. آپ دیکھیے جب بھی آپ دین کی طرف آئیں تو آپ کے اوپر کوئی آزمائش آئے نا تو یہ آپ سے زیادہ آپ کے گھر والوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے. آپ روز باہر نکلتے ہیں, حادثہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے, اور اگر اللہ نہ کرے حادثہ آپ کا ہو جائے دین کے لیے آتے ہوئے, بچے کو چوٹ لگ جائے اسکول میں, اللہ نہ کرے کبھی بھی, تو کہیں گے دیکھا اور جاؤ اسکول میں, برف پہ گئے پاؤں پھسل گیا کہا اور جاؤ برف میں, تو وہ تو بازار جاتے ہوئے بھی پمڑ سکتا تھا, لیکن یہ صرف ایک آزمائش ہوتی ہے. اور دیکھیں ان کا ایمان اتنے اتفاق سے, انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے لات اور عزہ نے نہیں اللہ نے بیمار کیا اور وہ ٹھیک کر سکتا ہے, تو اگلے دن اٹھی تو ان کی بصارت بھی ٹھیک تھی. تو اس پہ مشرقین خوش ہوتے نا کہ واقعی یہ سچی ہے, کہیں گے نہیں نہیں یہ محمد کا ایک جادو ہے, نہ ماننے والے نہیں مانیں گے. اسی طرح ام عبیس نام کی ایک عورت بنو زہرہ کی لونڈی تھی, ان کا مالک اسود بن عبد یغوس ان کو ستاتا, اللہ کے نبی کا بڑا کڑا دشمن تھا اور آپ کا مذاق اڑایا کرتا. بنو عدی کے عمر بن مومل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب ان کو ستاتے تھے کیونکہ یہ بھی خود اسلام پہ نہیں تھے, اتنا مارتے کہ تھک جاتے, پھر چھوڑ کر کہتے کہ میں نے کسی مروت کی بنا پر نہیں, یعنی مجھے کوئی مروت نہیں ہے کہ تم مجھے سوچو گی کہ میں مار رہا ہوں, بلکہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں اس لیے چھوڑا ہے, یعنی خود تھک گیا ہوں اس لیے چھوڑ رہا ہوں. اور وہ کہتی کہ تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا. سوچی ان باتوں کو کاغذ کے صفوں پہ لیں گے نا اتنی مجھے سمجھ نہیں آئیں گی, جب عمل میں لائیں گے نا پھر سمجھ جائیں گی. اسی طرح جو جو لونڈیاں مسلمان ہوتی تھی وہ تو بیچاری اور مشکل میں آتی کیونکہ کسی کے قبضے میں تھی. دو لونڈیاں تھیں مسلمان ہوئی, ناہدیہ اور ان کی صاحبزادی. کہتے ہیں کہ عبد الدار کی ایک عورت کی یہ لونڈیاں تھی, مسلمان ہوئی تو ان کو ستایا گیا. ابو بکر نے حضرت بلال, عامر بن فخیرہ, ابو فقیخہ کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا. تو اس کے اوپر ابو بکر کے باپ ابو قحافہ نے ڈانٹا, کہنے لگے میں دیکھتا ہوں کہ کمزور کمزور گردنیں آزاد کر رہے ہو, کوئی اگر تم نے غلام آزاد کروانے ہیں تو ذرا طاقتوروں کو کرو, اگر طاقتور مردوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے. مطلب یہ تھا کہ غلام خریدو تو ان سے کچھ کام کراؤ, یہ کمزور غریب مارے کھائے ہوئے لوگ تمہیں کیا دیں گے. تو ابو بکر نے کہا کہ میں ان کو اپنی ذات کے لیے آزاد نہیں کروا رہا, میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں. اس پر آپ کو تھا کہ اللہ نے سورۃ لیل کی آیت 14 سے 21 تک ابو بکر کی شان میں نازل کی
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
میں نے تم کو ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے جس میں وہی داخل ہوگا جو بدبخت ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا, امیہ بن خلف اور اس جیسے لوگوں کی طرف اشارہ, اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے, اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے. اس پر کسی کا احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا. اللہ ہوا کہ نہیں ہوا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ عمار بن یاسر اور ان کے والدین, یعنی اس کے بارے میں آپ لکھ لیجئے کہ یہ پوری فیملی مسلمان ہوئی تھی. یاسر باپ تھے, سمیہ ماں تھی, اور عمار بیٹے تھے. قبیلہ بنو محزوم کے خلیف تھے, یعنی ابو جہل کے قوم کے لوگ تھے یہ. جب یہ مسلمان ہوئے تو ابو جہل نے ان کو ستایا, تپتی ریت پہ ان کو اٹھاتا ہے. ایک دن اللہ کے نبی گزرے کہ یہ پوری فیملی جو ہے یہ تپتی ریت پہ لٹائی ہوئی ہے, تو آپ نے اس وقت کہا کہ آل یاسر صبرن صبرن آل یاسر, اے آل یاسر صبر کرنا, انی موعدکم الجنہ, میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں. پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ آل یاسر کو بخش دے. اس لیے روایات میں آتا ہے کہ یہ پورا خاندان اکٹھا جنت میں داخل ہوگا. اس طرح عذاب سہتے ہوئے یہ دنیا سے چلے گئے. کس طرح سے آپ دیکھیے کہ ان کو تکلیفیں دی گئیں کہ بی بی سمیہ جو تھی ان کے جسم پر تیر مارا ابو جہل نے, ایک پاؤں ایک اونٹنی کے ساتھ اور دوسرا پاؤں دوسری اونٹنی کے ساتھ تھا, اور دونوں اونٹنیوں کو مختلف طرف چلا دیا کہ جسم دو حصوں میں چر گیا تھا. پہلی اسلام کے نام پہ شہیدہ بی بی سمیہ تھی, بوڑھی عورت تھی, لیکن کہتے ہیں کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, کیونکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو اللہ کو ایک کہہ دیتے ہیں جم جاتے ہیں تو اللہ ان پر فرشتوں کو نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح عمار کے ساتھ ہوا, سخت گرمی میں ان کو لوہے کی زرہ پہنا دیتے, کبھی سینے پہ سرخ بھاری پتھر رکھتے, کبھی پانی میں ڈبکیاں دیتے, یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے مجبوراً ان کے مطلب کی بات کہہ دی, کہتے تھے کہ محمد کا کفر کرو صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے آ کے کہہ دیا لیکن دل میں پورا ایمان تھا. بات کہہ کے جان بچا کے تو آگے سیدھے اللہ کے نبی کے پاس آئے. کہا اللہ کے نبی میں نے کیا کیا, جان بچا کے زبان سے وہ کلمہ کہہ دیا جو میرے دل میں نہیں تھا, تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں آپ کے نبی پہ قائم ہوں. تو اس پہ آیت نازل ہو گئی تھی,
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله عظیم.
کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کر دیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا, لیکن اس کے سوا جس کسی نے اللہ کے ساتھ کفر کیا, یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کر لیا, تو اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کے لیے زبردست عذاب ہے. سورۃ نحل کی آیت 106 ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے زبان سے اگر کوئی ایسی بات نکل بھی آتی تھی تو اس کے بعد یہ پھر اس پہ جمے نہیں رہتے تھے, توبہ تلا کر لیتے تھے. اسی طرح مصعب بن عمیر کا نام آپ نے سنا ہوگا. آپ دیکھے کھاتے پیتے گھر کے لڑکے تھے, خوبصورت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل بھی تھے, کیسے خوبصورت ہوں گے آپ خود ہی سوچ لیں, امیر ماں کے بچے تھے, لیکن جب اسلام ملا آ گئے. جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی ماں نے ناطقہ بند کر دیا, کہا میں تم سے بولوں گی نہیں, کھانا پانی بند کر دیا, گھر سے نکال دیا. اب لاڈوں میں پلے ہوئے بچے بےچارے اتنے تھپیڑے کہاں سہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کو اتنی تکلیفیں دی کہ ان کی کھال سانپ کی کچھلی کی طرح ادھڑ گئی, دھوپ پڑی, گرمی پڑی, اور ایک وقت ایسا تھا کہ مصعب بن عمیر جب گزر رہے تھے تو جسم پہ صرف ایک چادر تھی اور کانٹوں کے ساتھ اس کو جوڑا ہوا تھا، بٹن نہیں تھے جوڑنے کو. اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آپ نے کہا کہ یہ وہ مصعب تھا کہ جب خوب اچھے کپڑے پہن اوڑھ کے اچھی سواری پہ نکلتا تھا تو مکہ کے لڑکے اور لڑکیاں اس کو دیکھا کرتے تھے، آئیڈیلائز کرتے تھے، ہیرو مانتے ہوں گے. لیکن آج اسلام نے اس کی یہ حالت کر دی ہے کہ تن پہ کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، اور جب ان کی وفات ہوئی تو پورا کفن بھی نہیں تھا ان کے پاس. سر چھپاؤ تو پاؤں کھلتے ہیں، پاؤں چھپاؤ تو سر کھلتا ہے. تو آپ نے کہا کہ سر چھپا دو، پاؤں پہ اصغر گھاس لگا دو، یہ اسلام آپ کی اکڑ شکڑ ساری لے جائے گا. یہ نہیں کر سکتے، نیچے نہیں بیٹھ سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں پہن سکتے. سب سے پہلے بندہ بندگی کے رنگ میں ایسے کھلتا ہے کہ شکر ہے کھانا تو ہے، چاہے چار دن کا باسی ہے میں کھا لوں گی، میری اوقات ہی ہے. یہ جو آج ہم اپنے بچوں کو پال رہے ہیں نا ہیرو بنا کے اور صاحب بنا کے اور اکڑ دکھاتے ہیں، یہ بچے پھر ہمارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. عاجزی کے سبق کے ساتھ رہیں گے بچوں کو بھی تو اللہ کے بندے بنیں گے، پھر اللہ کے کام کریں گے. ہم نے تو خود کوئی بڑا پالا ہوا ہے، دوسروں کی کیا بات کریں. اسی طرح صہیب بن سنان رومی، اتنی تکلیفیں دی جاتی کہ اپنی عقل کھو بیٹھے، ایسے ہی بولتے رہتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا بولا کیا نہیں بولا. حضرت عثمان کو اس طرح طرح سے ستایا گیا، ان کے چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹتے. امیجن کریں ایک بندہ ہے اور اس کے ارد گرد کھجور کی چادر ایسے لپیٹ دی جائے اور نیچے سے آگ کی دھونی دے دیتے اور وہ دھوئیں سے بھر جاتی، کاربن جمع ہوگا تو آپ سوچئے کہ کیا حالات ہوں گے. کوئی ٹارچر نہیں ہے جس کو آپ سوچیں کہ کسی کو دیا گیا اور وہ نہ دیا ہو. ابو بکر اور طلحہ بن عبید اللہ کو ستایا گیا، نوفل بن خویلت اور بعض کہتے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا تاکہ نماز کی ادائیگی اور دین پر عمل کرنے سے باز رہے. ہم میں سے کبھی کسی کو کسی نے رسی میں باندھا کہ اگر تم نے نماز پڑھی تو تمہیں میں رسی سے باندھ دوں گی؟ مگر دونوں نے ان کی بات نہ مانی. پھر وہ حیرت سے دیکھتا ہے کہ دونوں کھلے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. چونکہ دو ایک ساتھ رسی میں باندھے گئے تھے اس لیے ان کو قرین کہتے ہیں. قرین کہتے ہیں ساتھ بیٹھنے والے، ساتھ ملائے ہوئے. یعنی رسیوں میں بننے کے باوجود بھی ان کو کسی نے نماز روزے سے نہیں روکا. اور ابو جہل کا حال کیا تھا کہ جس کے بارے میں سوچتا کہ کوئی دین کی طرف آ رہا ہے، بااثر گھر کا شخص ہے، طاقت رکھ سکتا ہے، تو اس کو تو دھمکیاں دیتا، ڈانٹتا، عزت مال کو نقصان دینے کی دھمکیاں دیتا. اور اگر کوئی غلام مسکین بیچارہ کمزور اگر آ جاتا اس پہ تو پھر اس کو وہ اور زیادہ تھریٹ کرتا، دوسروں کو بھی کہتا اس کو مارو اور خود بھی مارتا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کس قسم کی باتیں تھیں. یہ تو عام کمزور مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھی نا، اور بڑوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا تھا اس کے ساتھ پھر وہ اس قسم کا معاملہ کرتے تھے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف آپ سب؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. اتنی خوبصورت میسیجز، اور سبحان اللہ کیا وقت ہے اور کیسی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں. الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، اللہ کا شکر احسان. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت میں رکھے، خیر کے ساتھ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اچھی اچھی دعائیں کرنے والا بنا کے رکھے. اور جو تکالیف ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آج دعا مانگ لیجئے کہ یا رب ہمیں اس سے نجات عطا فرما، ہمارے لیے خوشیوں کے دروازے کھول دے، ہمارے لیے درجات کی بلندی کے انتظامات کر دے. جو برائیاں، جو خطائیں، جو گناہ ہم سے جانے انجانے ہو جاتے یا رب سب کی مغفرت فرما دے. کتنے لوگ تیرے در پہ حاضر ہیں، کیسی کیسی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور تو سب کو معاف فرما دیتا. آج کے دن سب سے زیادہ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی کہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف فرما دوں. تو یا رب ہم سب یہاں بیٹھے تجھ سے مغفرت مانگ رہے ہیں, یا رب تیرے کلام کو پڑھیں, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو پڑھیں, یا رب تو ہم سب کو بھی معاف فرما دے اور ہمارے لیے علم کے دروازوں کو کھول دے, علم کا فہم عطا فرما اور ہمیں ہمارے اس علم کو ہمارے عمل میں بھی ڈھال دے. یا رب جو وہاں پہنچ کر دعائیں کر رہے ان کی دعائیں بھی قبول فرما, جو وہاں نہیں پہنچ سکے ان کو موقع دے کہ وہ بھی تیرے در پہ حاضر ہوں, اور جو وہ جا چکے یا رب تو انہیں بار بار اپنے در پہ بلا, یا رب تو انہیں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما, یا رب یہاں پہ رہ کے بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم آمین. I was thinking کہ سبحان اللہ ابھی ہم نے سورہ ابراہیم پڑھی رائٹ ماشاء اللہ, اور جتنا پارٹ پڑھا اس میں کتنی دعائیں تھیں رائٹ, اور کتنی امیزنگ چیزیں تھیں سبحان اللہ. ویسے شاید ہم قرآن پڑھتے بھی اور غور و فکر بھی کرتے, لیکن آپ دیکھیے کہ سورہ ابراہیم کا اس وقت ہمارا پڑھنا کتنا زیادہ ریلیٹ کرتا ہے اس چیز کو کہ آج کل جو دن ہے وہ سب کیا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہی ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں نا رائٹ. سارے وہاں پہ حج کرنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ہی کہا تھا نا کہ اذان آواز لگاؤ آگے لوگوں کو وہاں پہنچانا میرا کام ہے رائٹ. اور سبحان اللہ اس وقت حضرت ابراہیم نے ویرانے میں آواز لگائی اور آج کیا پبلک ہے اگر آپ لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا ہو. سبحان اللہ ہر طرف لوگ ہی لوگ, ہر طرف خیمے ہی خیمے, ہر طرف لوگ چل رہے ہیں, چل رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, پکار رہے ہیں اپنے رب کو سبحان اللہ. سو اللہ سبحان اللہ ہم سب کے لیے بھی آسانی کرے اور ہمارا اس وقت کا اس کلاس میں آنا قبول فرما لے اور ہمارے لیے بس نجات کا ذریعہ بنا دے. جو کام کرے نا خوشی سے کیجیے, کسی پر بوجھ تو نہیں ہے آج کی کلاس, کسی کو ایسا تو نہیں لگا تھا کہ آج کیوں ہمیں بلا لیا رائٹ. خوشی سے جو کام کیجیے الحمدللہ رب العالمین ٹھیک الحمدللہ الحمدللہ. سو انشاءاللہ ایسا کریں گے کہ ایک تو یہ کہ آج کی کلاس آپ نے دیکھا سیشنز چھوٹے چھوٹے ہیں ٹھیک ہے, سو کلاس ایز کمپیئرڈ تھوڑی سی شارٹ ہوگی, پلس اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے اگینسٹ میں آپ کو ہم نیکسٹ ویک آف دے دیتے ہیں اف یو وش, اف ناٹ وی کین کنٹینیو. چلیے آپ کے اپنے اوپر ہے, بتائیے ڈو یو وانٹ چھٹی آن دا نیکسٹ ویکینڈ, لائک نیکسٹ ویک آپ کو چھٹی چاہیے؟ آئی ایم ریڈی ٹو گیو اف یو آل وانٹ, اف نو وی کین. اوہ مکس اپ ہے اوکے. اچھا ہاں بٹ ٹیوزڈے کو چھٹی کر لیتے ہیں, تھرسڈے کو کلاس کر لیتے ہیں. اب بتائیے ایک ایک فیصلے پہ اوکے ڈیو ٹو ویدر کیچ اپ. یس ان شاء اللہ ٹھیک ہے. سو ٹیوزڈے کو چھٹی دے دیں, تھرسڈے کو کلاس کر لیں اف ایوری ون اگریڈ, یا دونوں دن چھٹی چاہیے؟ چلیے بتائیے, اگر ایک دن چھٹی چاہیے تو ایک ون ٹائپ کیجیے, اگر دونوں دن چھٹی چاہیے تو ٹو ٹائپ کیجیے تاکہ مجھے آئیڈیا ہو. اوکے دونوں دن چھٹی چاہیے, نو چھٹی سبین کہہ رہے ہیں اوکے, یہ تو اکول اکول ہو گیا. چلے ٹھیک ہے ان شاء اللہ نیکسٹ نیکسٹ ویک ہم آپ کو آف دے دیتے ہیں ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین. بس مجھے یہ تھا کہ یہ خوبصورت دن ہمارے, ہم اس طرح سے شاید اتنا سب کچھ نہ کر پاتے کہ جو ہم کلاس میں رہ کے کرتے ٹھیک ہے. سو الحمد للہ رب العالمین, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے, اور چھٹی میں بھی بس یہ نہ ہو کہ چھٹی ہو گئی رائٹ, جو چیزیں ہم ابھی تک کور اپ نہیں کر پا رہے انشاءاللہ ان کو کور اپ کر لیجیے گا, اور کوشش کیجئے کہ آپ کی جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں پچھلے ایک دو مہینے میں ان سب کو آپ آن دا اسپاٹ لے کر آ جائیں, کوچ کیجئے ٹھیک ہے, کور اپ کر لیجئے ٹھیک ہے, بالکل کیچ اپ کرنے کی انشاءاللہ, تاکہ جب ہم نیکسٹ ویک رائٹ نیکسٹ ٹو نیکسٹ ویک جب ہماری کلاس ہو تو انشاءاللہ ہم سب ایک ہی پوائنٹ پہ ہوں, ٹھیک ہے؟ سو ففتھ اینڈ سیونتھ آف سپٹمبر آف ہوگا ہمارا, ٹھیک ہے؟ ایوری ون از کلیئر؟ ففتھ اینڈ سیونتھ آف سپٹمبر ہمارا آف ہوگا اور انشاءاللہ نیکسٹ ہماری کلاس 12th سپٹمبر کو ہوگی, ٹھیک ہے؟ سب کو کلیئر انشاءاللہ؟ چلیے. اور ریمبر ہم نے کیا کہا تھا کہ اب نیکسٹ کلاس, کیونکہ نیکسٹ ویک ہمارے پاس آف ہو گیا, تو اب جب نیکسٹ کلاس ہوگی تو اس میں ہماری جو فیوریٹ آیا شیئرنگ ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ کسی کو بھی پکار لیا جائے گا اینڈ ایوری ون شوڈ بی ریڈی فار دا فیوریٹ آیا شیئرنگ, ٹھیک ہے؟ رینڈملی, بالکل. سسٹر عظمیٰ جس آئی ڈی کو پکار لیں گی, جس رول کال کو جو نمبر پکاریں گی, شی شوڈ بی ریڈی, ٹھیک ہے؟ آپ سب نے ایسا نہیں ہونا ہے کہ پھر کلاس میں لیٹ آئیں گے کہ ہم ہوں گے نہیں. نو, یہ تو محبت کی بات ہے نا کہ ہم سب اپنے آپ کو بتائیں کہ ہم کہاں کھڑے, ٹھیک ہے؟ جس طرح ابھی تک آپ لوگوں نے اتنی پیاری پیاری شیئرنگ کی ہے, انشاءاللہ نیکسٹ اس طرح بھی آپ کی محبت شو ہونی چاہیے, ٹھیک ہے؟ چلیے, بارک اللہ فیک. انشاءاللہ یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم تجوید کا لیسن کریں گے اور اگین ایک شارٹ سا اپنا حدیث کا سیشن کریں گے, ٹھیک ہے؟ چلیے, بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ الله أكبر الله أكبر الله والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
وسبحان الله بكرة وأصيلا
وسبحان الله بكرة وأصيلا
الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير يديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله Welcome back everyone الحمد لله رب العالمين چلیے انشاءاللہ next session کی طرف چلیں ready for تجوید session انشاءاللہ ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے نا کہ تجوید میں ہم سارا کا سارا repetition کر رہے ہیں right review کر رہے ہیں جو کچھ already ہو چکا ہے ٹھیک ہے so انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اگین اپنے مدود کے ریویژن کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ کس طرح مدود کس طرح اقوا سبب وین وہ ساری چیزیں تاکہ مور اینڈ مور کانسیپٹ کلیئر ہو جائے ٹھیک ہے انشاءاللہ چلیے شروع کرتے ہیں باذن اللہ اینڈ دین ول ڈو لیٹ سی کہ ہم کیا پڑھتے ہیں اور اگر کوئی سوال ہوا تو انشاءاللہ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں گے ٹھیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیسے آپ سب لوگ الحمد للہ جی میں بھی ٹھیک ہوں بالکل اوکے جی ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں کچھ انالیسس سے اور آج ہماری لاسٹ ریویژن کا سیشن ہوگا جس میں ہم آج ہم کریں گے اقوى السببین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم اس ورڈ کو دیکھتے ہیں اقوا ورڈ اسٹرانگنیس سے اسٹرانگ سب سے زیادہ اسٹرانگ السببین دو اسباب میں جب ایک ہی مد لیٹر کے اوپر دو ریزنز آ جائیں مد کے دو اسباب آ جائیں تو جو اس میں سے اسٹرانگ والا ہوتا ہے یا آپ ایک ہی ٹائم پر دو مدعو تو نہیں کر سکتے تو جو مد اسٹرانگ ہوتی ہے اسے لے لیا جاتا ہے جو ویک مد ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے یاد رکھیں کہ یہ جو دو اسباب ہیں یہ ایک مد لیٹر کے اوپر ہونے چاہیے. اور دوسری اہم چیز یہ کہ یہ دو ریزنز فروعی مدود کے ہوں گے. یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہاں الف مد بھی ہو رہی ہے اور جائز منفصل بھی ہو رہی ہے تو ہم جائز منفصل چونکہ سٹرانگ ہے وہ لیں گے. نہیں, ایک تو فروعی مدود ہونی چاہیے دو, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ جو دو مدود وہاں پر پریزنٹ ہیں وہ ایک مد لیٹر شیئر کریں. ایک ورڈ کے اندر, ورڈ کے اندر اگر دو ڈفرنٹ پلیسز کے اوپر دو ڈفرنٹ مدود آ رہی ہیں تو وہ آپ کنسیڈر نہیں کریں گے, مد لیٹر بھی شیئر کرنا ضروری ہے. اس میں اسٹرانگنیس کے حساب سے ہم مدود کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. سب سے زیادہ اسٹرانگ مد ہوتی ہے مد لازم, سیکنڈ نمبر کے اوپر جو اسٹرانگ مد ہوتی ہے وہ ہے مد الواجب المتصل, تھرڈ نمبر پر مد العارض للسکون, اور اس کے ساتھ ہی مدلین بھی, یعنی ان دونوں کا لیول ایک ہی ہے. فورتھ نمبر پر مد الجائز المنفصل اور مد الصلاۃ الکبرا, ان کا لیول بھی ایک ہی ہے. اور سب سے ویکیسٹ مد ہوتی ہے مد البدل. اس میں بہت سارے کیسز آپ کے پاس آ سکتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ کیسز جو کہ زیادہ جنرل قرآن پاک کے اندر پائے جاتے ہیں انہیں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مد البدل اور مد عارض للسکون اکٹھے آ جاتے ہیں, یعنی ورڈ کے آخر میں بدل بھی پریزنٹ ہوتی ہے اور بدل کے بعد لاسٹ لیٹر کے اوپر آپ ٹیمپرری ساکن کر دیتے ہیں اس کو. جب اس طرح کا کوئی کیس آ جائے تو پھر ہمارے پاس کتنے پاسبل آپشنز ہوتے ہیں سٹاپ کرنے کے, اسے ہم دیکھتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ورڈ ہے قرآن. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ نون کو عارض ساکن کر دیتے ہیں یعنی ٹیمپرری سکون دے دیتے ہیں, دونوں حرکات آپ نے اس کی ہٹا دی, جب آپ نے اسے ساکن کر دیا تو آ جو ہے وہ تو بدل ہے اور آ کے بعد نون مد عارض سکون ہو گیا. اب کھینچیں گے دونوں کیسز میں اب آ ہی, یعنی مد لیٹر ایک ہے اور دو فروعی مدود آ رہی ہیں اس کے اوپر. تو اب آپ دیکھیں کہ کون سی والی مد لی جائے اور کون سی والی چھوڑ دی جائے, کیونکہ دونوں کی لینتھ بھی برابر نہیں ہوتی. مد البدل جو حرکہ ہوتی ہے ہمیشہ, اور جو مد عارض سکون ہے وہ ٹو یا فور یا سکس ہوتی ہے. چونکہ مد عارض سکون اسٹرانگ ہے اس لیے ہم سٹاپ ہمیشہ مد عارض سکون کے مطابق کریں گے. اب اس میں آپ کے پاس تین پاسبل آپشنز آ سکتی ہیں اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے عارض سکون کی لینتھ کو بگننگ آف ریسائٹیشن سے کیا ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ٹو حرکہ کے ساتھ پڑھے ہیں تو سٹاپ کرتے ہوئے ورڈ قرآن اور لائک وائز ورڈ, یعنی جیسے فار ایگزامپل ورڈ مآب یا سم ادر ورڈز لائک دیٹ, اس رائل, یعنی یہاں پہ بھی اینڈنگ میں ای میں بھی بدل اور عارض سکون اکٹھے آ رہے ہیں, تو اس طرح کے تمام ورڈز پر اگر آپ شروع سے عارض سکون کو ٹو کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں تو جب آپ اس ورڈ کے اوپر اسٹاپ کریں گے تو آپ ٹو کے ساتھ اسٹاپ کریں گے, ٹھیک ہے. اور چونکہ بدل بھی ٹو ہوتی ہے عارض سکون بھی ٹو ہوگی, دونوں کا جب فری ڈسیزن, آپ کا جو فری ڈسیزن تھا اگر وہ ایک پوائنٹ کے اوپر آ کر دونوں مدود کے لیے سیم ہو جاتا ہے, یعنی آپ نے فری ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا عارض سکون کے لیے ٹو اور یہاں پر آپ اسٹاپ کرے ہیں تو بدل بھی ٹو ہوتی ہے عارض سکون بھی ٹو ہوتی ہے. اس صورت میں دونوں کی لینتھ جب برابر آ جائے تو ہم اسے کہتے ہیں مد لسببین. ریمبر دیر آر ٹو ٹرمز, ون از اقوى سببین, وہ تو اپلائی کر ہی رہے ہیں لیکن یہاں پر اقوى سببین اپلائی کرنے کے باوجود لینتھ پر فرق نہیں پڑا, بدل اسٹل ٹو, تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ دونوں مدود ایٹ اے ٹائم ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بن جاتی ہے مد, یعنی اقوى سببین اپلائی کرنے کے باوجود دونوں مدود کی لینتھ برابر ہو رہی ہے تو آپ اسے کہتے ہیں ایسی مد جو کہ دو اسباب سے بن رہی ہے, مد بی سببین, کائنڈ آف کہہ سکتے ہیں ٹو ان ون, دو مدود ہیں مگر ایک ہی مد لیٹر ہے تو یہ اکٹھی آ رہی ہے مد بی سببین. اوکے, اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے اگر آپ نے فری ڈیسیجن رکھا ہوا ہے فور کا تو آپ اسٹاپ فور کے ساتھ کریں گے, اگر آپ نے فری ڈیسیجن رکھا ہوا ہے سکس کا عارض سکون کے لیے تو آپ سکس کے ساتھ اسٹاپ کریں گے, اور اسٹاپ آپ کا کس کے مطابق ہوگا, مد عارض سکون کی لینتھ کے, کیونکہ وہ اسٹرانگ مد ہے. اسی طرح سے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بدل اور جائز منفصل اکٹھی آ جاتی ہیں, یہ بدل اور مد الجائز منفصل, یہ دو مدود اکٹھی آ جاتی ہیں. تو بدل اور جب جائز منفصل, یعنی یہ والی دو مدود آپ کی اکٹھی آ رہی ہیں, تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم اگین اس کا کمپیریزن کریں تو بدل جو ہے وہ ویک مد ہے اور جائز منفصل اسٹرانگ ہے. تو آپ کی جو لینتھ ہے وہ جائز منفصل ہی کے مطابق ہوگی. جیسے فار ایگزامپل ورڈ دعا اللہ, تو ای جو ہے وہ بدل بھی ہے اور چونکہ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ حمزہ ہے تو اس سے یہ جائز منفصل بھی ہے. اسی طرح سے رو آ ایدیہم, تو آ بدل بھی ہے چونکہ اس کے بعد حمزہ آ گیا تو یہ جائز منفصل بھی ہے. تو اس صورت میں آپ کیا کرتے ہیں, یعنی جائز منفصل کے مطابق پڑھیں گے, یعنی رو آ ایدیہم یا پھر دعا اللہ. اور یہاں پر مدی سببین کا کیس نہیں بن سکتا کیونکہ دونوں کے پاس کوئی میوچل لینس نہیں ہے. بدل ہمیشہ ٹو حرکہ ہوتی ہے اور جائز منفصل فور یا فائیو ہوتی ہے. تو اس لیے یہاں پر مدی سببین نہیں بن سکتی, ہمیشہ کون سی لینس لیں گے, جائز منفصل کی, اور مد بدل ڈیلیٹ ہو جائے گی. اسی طرح سے بدل کے ساتھ مد لازم بھی آئی ہوئی ہے, ورڈ آنا میں, اللہ میں بھی, ایون آذکرین میں بھی. تو کچھ ورڈز ہیں جہاں پر بدل کے ساتھ مد لازم آئی ہے, یعنی آ مد البدل, اور مد البدل کے بعد چونکہ یا سمپل سکون آ رہا ہے اور یا پھر مشدد آ رہا ہے لیٹر, تو دونوں ہی صورتوں میں اگر مد لیٹر کے بعد آ جائے ساکن لیٹر, چاہے وہ تشدید میں ہو اور چاہے وہ ساکن ہو, تو دونوں ہی کیسز میں وہ مد لازم بن جاتی ہے. ایک مسکل ہوتی ہے مشدد کے کیس میں اور سمپل سکون کے کیس میں پھر مخفف ہوتی ہیں. تو اس کے اندر پھر ہم مد لازم کو لیں گے, اور اس میں بھی مد بھی سببین نہیں بن سکتی کیونکہ دونوں کے پاس کوئی میوچل لینس نہیں ہے. مد البدل ٹو حرکہ ہوتی ہے اور مد لازم سکس حرکہ ہوتی ہے, تو آپ مد لازم ہی کے مطابق پڑھیں گے. اوکے, سو یہ ہو گئی بیسیکلی مد بدل کے ساتھ یہ پاسبل کمبینیشنز آ رہے ہوتے ہیں جن کو ہم نے دیکھا. اسی طرح سے مد واجب متصل اور مد عارض سکون, جی بالکل, یہ بھی اقوى سببین کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ بدل ہے اور آ اس کے بعد لام ساکن آ گیا چونکہ, یعنی مد لیٹر کے بعد اصلی سکون آ گیا, تو پھر یہ مد لازم بن گئی. تو جب دو مدود ایک ہی مد لیٹر کے اوپر آ رہے ہیں تو پھر آپ بدل نہیں لیں گے بلکہ مد لازم کو لے کر سکس حرکات کے ساتھ پڑھیں گے. اس پہ بھی مد بھی سببین کا کیس نہیں بن سکتا. اوکے, اس کے علاوہ جو دو مدود اکٹھی آتی ہیں جنرلی وہ ہے واجب متصل اور عارض سکون, اور یہ والی مد ایسی ہے جو کہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے, زیادہ تر آپ کو یہی والی مد ملیں گی, مد واجب مد اینڈ عارض سکون. فار ایگزامپل ورڈ شا, تو آپ دیکھیں کہ اس میں مد لیٹر کے بعد حمزہ آ رہا ہے ایک ہی ورڈ میں, تو یہ واجب متصل تو ہے. اب اس حمزہ کو آپ ٹیمپرری ساکن کر رہے ہیں, تو جب آپ سٹاپنگ میں اس کو عارض سکون دے رہے ہیں تو یہ مد عارض سکون بھی بن جائے گی. اسی طرح سے ورڈ انیسا, اور اس طرح کے تمام ورڈز جو کہ واجب متصل اور عارض سکون کے ساتھ بن رہے ہوتے ہیں اس میں یہ دو مدود اکٹھی آ رہی ہوتی ہیں. اب ان دونوں میں سے کون سی والی اسٹرانگ مد ہے, چارٹ کے حساب سے تو ہم نے دیکھا مد عارض سکون ویک ہے اور مد جو واجب متصل ہے وہ اسٹرانگ ہے. تو آپ دیکھیں کہ اسٹاپ ہمارا واجب متصل ہی کے مطابق ہوگا, لیکن اس میں آپ کے پاس بہت سارے پاسبل کمبینیشنز بن سکتے ہیں, اور یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے جن کو میتھس آتا ہے, اگر وہ اس کو میتھس کے حساب سے کریں نا پاسبل پیئرنگ میں کر کے دیکھیں تو یہ پھر بہت آسان آپ کے لیے ہو جاتا ہے. اور جو آپ کے پاس نوٹس ہیں اس میں اسی طرح سے ہوا ہے نا, جیسے آپ دیکھیں کہ عارض سکون کی پاسبل لینس کیا ہوتی ہیں, ٹو فور اور سکس. واجب متصل کی پاسبل لینس کیا ہوتی ہیں, فور اینڈ فائیو. تو اب آپ نا یہ جیسے ٹو کے ساتھ پیئر بنا لیں فور کا اور ٹو کے ساتھ پیئر بنا لیں فائیو کا. جیسے فار ایگزامپل آپ نے پری ڈیسائڈ کیا ہے عارض سکون کو ٹو حرکہ اور واجب متصل کو فور حرکہ, تو اسٹاپ کیسے ہوگا, فور کے حساب سے. عارض سکون کو ٹو ہی ڈیسائڈ کیا ہے, واجب متصل کو فائیو ڈیسائڈ, واجب متصل کے مطابق فائیو کے ساتھ اسٹاپ ہوگا. عارض سکون کو اب آپ نے فور ڈیسائڈ کر لیا, واجب متصل کو بھی فور ڈیسائڈ کر لیا, دین واٹ ہیپن, مدبی سببین. ویری گڈ. ٹھیک ہے, فور کے ساتھ اسٹاپ کریں گے اور یہ کیا کہلائے گی؟ مدبی سببین, کیونکہ لینتھ برابر ہوگی. اگر آپ نے آردن سکون کو فور ڈیسائڈ کیا ہے, واجب متصل کو فائیو ڈیسائڈ کیا ہے, تو اسٹرانگ مد یعنی واجب متصل کے ساتھ اسٹاپ کریں گے. نہیں, اسٹل اسٹرانگ مد ہی اپلائی ہو رہی ہے نا, واجب متصل اسٹرانگ ہے. اب ان کیسز میں جب تک کہ آپ کا آردن سکون ٹو یا فور رہتا ہے, آپ کا اسٹاپ وہی ہوتا ہے جو آپ کی لینتھ واجب متصل کی ہے. اگر آپ کا آپ کی آردن سکون کی لینتھ ٹو یا فور رہتی ہے تو آپ کا اسٹاپ واجب متصل ہی کی لینتھ کے مطابق ہوتا ہے. لیکن اگر آردن سکون سکس چلی جائے, پھر اس ٹائم پر یہ فالوور بن جاتی ہے لازم کی, مد لازم کی فالوور ہو جاتی ہے اور پھر یہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. بالکل شبہ باللازم ہو جاتی ہے یہ. تو جو ہے اس صورت میں یہ اسٹرانگ مد ہو جاتی ہے اور اس میں پھر آپ کے پاس یعنی جب یہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے پھر آپ نے مطابق اسٹاپ کرنا ہوتا ہے, یعنی پھر آپ کا جو اسٹاپ ہے وہ سکس حرکا ہوگا, چاہے آپ کا واجب متصل فور ہو یا فائیو ہو. ٹھیک ہے, تو اس کے پاسبل جو پیئرنگ ہے وہ اباؤٹ سکس کیسز بن رہے ہوتے ہیں. ٹو آر ایٹ فور واجب, ٹو آر ایٹ اسٹل فائیو واجب, یا فائیو آر ایٹ سوری فور واجب اینڈ فور آر ایٹ, فور آر ایٹ اینڈ فائیو واجب, اینڈ سکس آر ایٹ اینڈ فور واجب, سکس آر ایٹ اینڈ فائیو واجب. یعنی آپ کے پاس سکس پاسبل آپشنس بنتے ہیں. لیکن اگر اسے کنکلوڈ کیا جائے نا, تو طریقے تین ہی ہیں اسٹاپ کرنے کے, یا آپ فور حرکا کے ساتھ اسٹاپ کریں, یا آپ فائیو حرکا کے ساتھ اسٹاپ کریں, یا آپ سکس حرکا کے ساتھ اسٹاپ کریں. پاسبل آپشنس جو پیئرنگ بن رہی ہے نا وہ سکس ہیں, لیکن طریقے تین ہی ہیں اسٹاپ کرنے کے. فور حرکا کے ساتھ تب اسٹاپ کیا جاتا ہے جب آردا سکون ٹو اور واجب متصل فور ہو, یا آردا سکون فور اور واجب متصل فور ہو. ان دونوں کیسز میں فور کے ساتھ اسٹاپ ہوتا ہے. آردا سکون ٹو واجب متصل فور, آردا سکون فور اینڈ واجب متصل فور. اس میں آپ اسٹاپ کیسے کریں گے؟ فور کے حساب سے. اور جب فور فور ایکول ہوگا تو مدبی سبب عین بن جائے گی. دوسرا پاسبل طریقہ ہے اسٹاپ کرنے کا فائیو حرکا. یہ کب ہوتا ہے؟ اگر آردا سکون ٹو اور واجب متصل فائیو ہو, آردا سکون فور اور واجب متصل فائیو ہو. ان دو پاسبل طریقوں میں آپ فائیو کے ساتھ اسٹاپ کرتے ہیں. جب آردا سکون کی لینتھ فائیو ہوتی ہے اور سوری واجب متصل کی لینتھ فائیو ہوتی ہے اور آردا سکون کی ویری کرتی ہے ٹو اور فور میں, تو اسٹاپ آپ کا فائیو کے مطابق ہوتا ہے. تھرڈ پاسبل طریقہ ہوتا ہے اسٹاپ کرنے کا سکس حرکا, اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آردا سکون سکس ہو جاتی ہے اور واجب متصل فور یا فائیو رہتی ہے. ٹھیک ہے, آردا سکون آپ سکس کر دیتے ہیں, واجب متصل فور ہوتی ہے تب بھی سکس سے اسٹاپ ہوگا, فائیو ہوگی تب بھی سکس سے اسٹاپ ہوگا. تو پاسبل پیئرنگ سکس آ گئی. سمجھ میں آ رہی ہے سب کو یہ بات؟ لیکن طریقے جو ہے اسٹاپ کرنے کے وہ تین ہی ہیں. یا تو آپ چار حرکت سے اسٹاپ کر سکتے ہیں, یا پھر آپ فائیو حرکت سے اسٹاپ کر سکتے ہیں, یا پھر آپ سکس حرکت سے اسٹاپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آئی؟ جی. ویسے جنرلی واجب متصل اسٹرانگ ہے, لیکن جب آردا سکون سکس حرکا پری ڈیسیزن میں آ جاتی ہے نا, شروع سے ہی آپ اسے سکس حرکا کھینچ رہے ہیں, پھر آردا سکون اسٹرانگ ہو جاتی ہے. جی, اب ہم تھوڑا انالیسس کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ہم سورۃ الجن کو دیکھ رہے تھے 14 تک کیا. جی, 15 سے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, اب یہاں پہ دیکھیے وہ اما, یہ مد لیٹر ہے اور اس کے بعد لام ساکن آ رہا ہے, تو یہ مد لیٹر کس رول کے تحت نہیں پڑھا جائے گا؟ آپ یوں نہیں پڑھتے نا, وہ یوں نہیں پڑھا جائے گا. آپ نے پڑھا تھا نا التقاء ساکنین میں بھی, کہ دو ساکن اکٹھے آ جائیں اور اگر پہلا ساکن مد لیٹر ہو, دوسرا ساکن کوئی بھی لیٹر ساکن ہو, تو مد لیٹر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ پڑھا تھا. دوسرا ہم نے مد طبیعی کی شرائط میں بھی یہ چیز پڑھی تھی کہ مد لیٹر سے پہلے اور بعد میں حمزہ نہ ہو اور بعد میں سکون نہ ہو, تو اگر بعد میں سکون آ رہا ہے تو پھر وہ مد لیٹر نہیں ہوگا. تو چونکہ یہاں پہ بعد میں ساکن آ رہا ہے, اس لیے اس کو ہم تلیف کر دیتے ہیں. اوکے, القاسطون. سو قا مد طبیعی, وہ سارے رولز کو فالو کر رہی ہے, نو حمزہ بیفور اینڈ آفٹر, نو سکون آفٹر. دونا القاسطون, سو تو از سیم فكانوا again both are متبيعي حضبا which mad is this مد العبد بل اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ورڈ آ رہا ہے نا یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ التقاء ساکنین کے بہت سارے پاسبل طریقے ہو سکتے ہیں جن کو ہم نے اس چھوٹے سے ٹائم کے اندر ڈسکس نہیں کیا لیکن انشاءاللہ جیسے کہ آپ لوگ تفسیر کے اور ترجمہ کے اسٹوڈینٹس ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ سب چیزیں آپ کو فائدہ دے بھی ہوں گی نا یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو ورڈ ہے وہ الو یہ ایکچولی وہ الو ہوتا ہے آپ گرامر میں پڑھتے ہوں گے کہ یہ حرف لو ہوتا ہے کبھی بھی حرف لوی نہیں ہوتا یہاں پہ یہ جو وہ الوی ہے واو کے نیچے یہ کسرہ اصلی نہیں ہے یہ عارضہ ہے اور یہ کیوں آئی ہوئی ہے دو ساکنوں کی وجہ سے واو بھی ساکن تھا سین بھی ساکن تھا تو جب دونوں حروف ساکن ہو گئے تو ریڈنگ کو پاسبل بنانے کے لیے اب دو ساکن اکٹھے نہیں پڑھے جا سکتے تو ریڈنگ کو پاسبل بنانے کے لیے فرسٹ واو کے نیچے کسرہ آگے با آگے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ التقاء ساکنین کی وجہ سے آ رہی ہے دیٹ سم تھنگ سائڈ نوٹ لیکن آپ اس کو انشاءاللہ یہ آپ کو آگے اگر آپ فردر اس کو پڑھنا چاہیں گے تجوید کو تو یہ آپ کو بہت ہیلپ کریں گی چیزیں چھوٹی چھوٹی انشاءاللہ اوکے سو استقام یہ اگین متبیعی ہے قو پر بھی مو پر بھی اعلیٰ یہ پھر وہی التقاء ساکنین کی وجہ سے مد ڈراپ ہو رہی ہے بری قوتی یہاں پر بھی یا مد دیا ہے اوکے اس کے بعد دیکھیے ما ادن یہاں پر کون سی مد آئی ہے جی واجد متصل اوکے مجھے بتائیے کہ جب ہم اسٹاپ کریں گے تو پھر یہ کون سی مد ہے اگر ہم اس ورڈ کے اوپر اسٹاپ کر دیتے ہیں جی یہ مد عارض سکون نہیں ہو سکتی یہ مد العوض ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ حمزہ کو فتح تام کی صورت میں اسٹاپ نہیں ساکن نہیں کر سکتے اگر حمزہ کے پاس فتح تان ہے سو فتح تان کی وجہ سے یہ مد العوض ہے غدقا اس سیم جی ہم تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں ڈفرینٹ مدود کے اوپر یہاں پر آ جائیے آئی نمبر 17 میں ورڈ ہے ربی وٹ از اٹ صلۃ الصغرا ویری گڈ یس لک ہو اب آپ دیکھیں یہ بھی ہاں ضمیر ہے ٹھیک ہے صلہ کا ورڈ سے یس لک ہو لیکن یہ جو ہا آ رہا ہے یس لک ہو اس کو پل ہا ضمیر ہے یعنی ایڈیشنل ہا ہے لیکن اس کو کھینچیں گے اس لیے نہیں کیونکہ اس سے پہلے کاف ساکن تھا اس لیے اس کو نہیں کھینچا جا رہا پھر سعاد اگین مد عوض ہے جی آئی نمبر 20 میں آ جائیے قل انما ادعو یہاں پہ کون سی مد ہے جی منفصل کہ یہاں پہ آگے اسی آیا میں پھر ایک ورڈ آ رہا ہے ولا اشرک جی یہ بھی منفصل ہے پھر اس کے بعد ایک ورڈ آ رہا ہے به احد ویری گڈ دیٹس مد صلۃ الکبرا پھر اس کے بعد دیکھیے لا املک یہ بھی جائز منفصل ہے پھر اس کے بعد دیکھیے اس میں ورڈ میں آئے نمبر 23 میں ورڈ آ رہا ہے فیہا ابدا یہ بھی مجائز منفصل ہے اوکے سو ماشاء اللہ یو یو پیپل انڈرسٹینڈ اٹ ویل اس یہاں پر بھی آئے نمبر 26 میں بھی ورڈ آ رہا ہے غیبہی احدا جی صلۃ الکبرا پھر اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ بھی ایک ورڈ آ رہا ہے التقاء ساکنین سے ریلیٹڈ الا منی ارتضى یہ جو منی ہے یہ بھی آپ دیکھیں حروف میں اگین ہم کیا پڑھتے ہیں من اور ہم نے دیکھا تھا کہ نون ساکن کے بعد اگر نیکسٹ لیٹر ساکن آ جاتا ہے تو نون کو کسرہ ملتی ہے تو یہاں پہ بھی وہی ہو رہا ہے من کے بعد روا ساکنہ ہے پھر آپ اسے کیسے پڑھتے ہیں منی ارتضى منی ارتضى تو یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے اوکے ٹھیک ہے سورۃ المزمل میں آ جائیے اس میں پہلا جو ورڈ ہے یا ایوہ المزمل سو وٹ از دی یا ایوہ جی منی ارتضى میں را ہیوی ہوگا जी कोई भी रॉ ऐसा अगर हरका आरिदा के बाद आ रहा होता ना, यानी बीच में अगर आपको हमजतुल वसल नजर आती है तो ये रॉ हैवी होता जी, जायज मुनफसल है या अयुहा में मद्दुल मद जायज मुनफसल होगी। फिर आप देखें कुमिल लैला, यहाँ पे भी ये कुमी के नीचे भी कसरा आरिदा है, कुम अल लैला, कुमी नहीं होता कुम होता है वर्ड। ओके फिर इसके बाद देखिए निस्फहु जी सलातुल कुबरा है, इसमें फिर वो अवयों को यहाँ पे भी ना अव से ये अवी बना है नून साकिन और वाव साकिन की वजह से, तो ये भी अल्तकाव साकिन इनकी वजह से आ रहा है। ओके फिर है मिन हु नहीं खींच रहे क्योंकि उससे पहले साकिन आ रहा है। ओके अल कुरआना मदल बदल गुड, और अल कुरान के ऊपर अगर स्टॉप कर दें तो फिर क्या होगा जी? इसका जो प्रीसाइज आंसर है ना वो है अक्व सबबैन, क्योंकि अक्व सबबैन के एक केस में तो दो मदूद इकट्ठी हो रही है ना, बदल और आरद सुकून दोनों पढ़ी जा रही है पढ़ने में, वैसे तो स्ट्रांग तो आरद सुकून ही है लेकिन उसके एक केस में बदल भी पड़ी जा रही है, इसलिए इसका आंसर अगर एक ही मद लेटर के ऊपर दो मदूद आ जाए तो आप जो प्री साइज आंसर होगा वो यही होगा कि अक्व सबबैन हो रहा है यहाँ पर, और फिर आप उसको ब्रैकेट्स में ये कह सकते हैं कि बदल प्लस आरद सुकून। ठीक है तो उसमें फिर डिपेंड करता है कि आपका प्री डिसीजन क्या है, अगर आपका प्री डिसीजन 4 और 6 है फिर तो जरूरत नहीं, अगर 4 और 6 के केस में मद आरद सुकून ही होगी, लेकिन 2 के केस में ये मद आरद सुकून नहीं कहलाती, ये कहलाती है मद भी सबबैन। सही जी फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर स्टॉप करें आई नंबर 6 में वर्ड वक बो आ के ऊपर फिर ये क्या होगा जी? मदल अवद गुड जी, नहीं बदल नहीं होगी मदल अवद ही। फिर इसके बाद है ये जो वर्ड आ रहा है आई नंबर 8 में वज़कुर, ये भी एक्चुअली इस रॉ के नीचे भी ना कसरा आरिदा है क्योंकि ये कमांड फॉर्म में आ रहा है ना उज़कुर, और कमांड फॉर्म जो है वो हमेशा उसका जो लास्ट लेटर होता है वो साकिन होता है, तो ये जो कुरी बन गया ना ये बेसिकली सीन साकिन की वजह से है वज़कुर इस्मा रब्बिका। ओके ठीक है इसके बाद आई नंबर 12 में देखिए आ रहा है वर्ड लदैना अनकाला जी मद्दुल जायज मुनफसल। ठीक है सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद द टॉपिक विद द चैप्टर, सो आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया है, तो इंशाल्लाह अब आपका आज की बारी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम ना थर्ड चैप्टर अपना शुरू करेंगे अहकाम, जिसके अंदर काफी सारे पोर्शंस हैं नून साकिना तनवीन के अहकाम हैं और इंशाल्लाह और बहुत कुछ उसके अंदर इंशाल्लाह। ठीक है सो जी काफी सारे चैप्टर्स हैं, ये तो बुक 1 के 3 चैप्टर्स हैं, बुक 2 में भी हैं 4 चैप्टर्स हैं और बुक 3 में भी हैं अबाउट 4 चैप्टर्स। ठीक है विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक, बारिकल्लाहु फीकुम सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين and السلام عليكم ورحمة الله everyone الحمد لله that was a good informative session الحمد لله right revision میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کے مصحف آپ کے سامنے open ہوتے ہیں الحمد لله ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ کے سامنے مصحف اوپن ہوگا تو آپ فالو کریں گے کہ استاد آپ کے کس جگہ کون سا پوائنٹ بتا رہے ہیں اور جب آپ لوگ جب سوال کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس آنسر ہوتا ہے کیونکہ ویزا کیو میں تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں وہاں پہ آنسر موجود ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ لوگ کا کیونکہ آنسر نہیں آتا تو مجھے پتہ نہیں ہوتا کیا آپ خالی وہ فالو کر رہے ہیں یا خود بھی آنسر دے رہے ہیں ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ آنسر اپنا لکھتے جائیں ساتھ میں یا خود آپ بولتے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی یا تو آپ اس کو ساتھ ساتھ آپ کی بات کو لائک یو نو کریکشن ہوتی جاتی ہے یا اصلاح ہو جائے گی. جو بھی ان بوتھ دا کیسز, اگر تو صحیح ہے تو کریکٹ اور اگر غلط ہے تو کریکشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ سو ساتھ ساتھ آپ اپنا آنسر دیتے جایا کیجیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کس جگہ موجود ہیں. ٹھیک ہے ان شاء اللہ. چلیے الحمد للہ رب العالمین. اوکے بارک اللہ فیکن. ان شاء اللہ اپنے بخاری کے سیشن کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ وان کرتے ہیں آگے. باب الاذان ہم پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے, سوری کتاب الاذان ہم پڑھ رہے تھے, اور آج ان شاء اللہ ہم اس میں باب پڑھیں گے القراءت فی العشاء, القراءت فی العشاء. ٹھیک ہے, مغرب تک ہماری ہو گئی تھی. نماز عشاء میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سجدے والی سورت پڑھنا. ٹھیک ہے, سو 441 حدیث تک ہم پڑھ چکے ہیں, تو ان شاء اللہ آج ہم حدیث نمبر 442 سے اسٹارٹ کرتے ہیں. میرے پاس پیج نمبر 315 ہے, اگر آپ کے پاس ڈفرنٹ ہے تو حدیث نمبر کے حساب سے آپ فالو کریں گے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ ایوری ون از آن دا پوائنٹ, شروع کریں. اوکے, ایوری ون از دیئر, الحمد للہ, سیم, اوکے الحمد للہ. ٹھیک ہے, چلیے پھر بہت محبت سے درود شریف پڑھتے ہوئے پھر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے سیشن کو. بسم اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم صحیح بخاری کا اگلا سیشن لیں گے. ہمارا آج کا سیشن بھی کتاب الاذان کی کنٹینویشن ہے, جس میں ہم نے نماز کے بھی کئی مسائل کے, اور ان سب چیزوں کو پڑھتے وقت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ نمازیں ادا کرتے تھے, اذان دیتے تھے, اور صحابہ کرام آپ کے ایک ایک عمل کو نوٹ کرتے تھے. میں سوچتی ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو صحابہ کرام تو فزیکلی آپ کو دیکھتے اور آپ کے ایکشنز کو نوٹ کرتے تھے. اس سے صحابہ کرام کی سوچ اور آپ کی بات کو سننے اور ماننے کا طرز ہمیں سمجھ آتا ہے. یاد رکھیے کہ جو لوگ آج حدیث کے نام پر انکار کرتے یا جو لوگ آج بھی احادیث پر اعتراض کرتے یا صحیح باتیں معلوم ہونے کے باوجود بھی ان پر عمل نہیں کرتے, تو اگر ان کی زندگی میں بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ بھی جاتے یا آ جائیں تو وہ پھر بھی نہیں مانیں گے. تو ہمیشہ یہ توفیق مانگا کریں کہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم بات مانیں. لوگوں کو ملنا, ان کے سامنے ہونا نہ ہونا, اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ ایک انسان کے اندر بات سن کر ماننے کی کتنی خواہش ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کی بات کو سن ماننے والے بن جائیں. تو آج ہم حدیث نمبر 442 سے شروع کریں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ہم نے جو شروع کی ہیں ہمیں آخر تک پہنچنے والا اور ہر بات کو سن کے ماننے والا بنا دے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو براہ راست ہمارے اپنے عمل سے بھی نہیں ہوتی. مثلا نماز میں مردوں کے کئی مسائل ہیں, ہم اذان نہیں دے سکتے, لیکن کم از کم ہم یہ تو دیکھ سکتے ہیں نا کہ ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں سیکھ کر اپنے بیٹوں کو, بچوں کو, مردوں کو, یعنی جو بھی لوگ ہیں جن کے لیے براہ راست یہ چیزیں عمل والی ہیں, تو ہم ان کو اس کی دعوت دے سکیں. تو ہم دیکھیں گے باب نمبر 60 ہے, حدیث 442 پیج نمبر 315 ہے, کہ نماز عشاء میں قرأت کا کیا انداز ہوگا. عن البراء رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر, حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے, تو آپ نے کیا کیا؟ فقرأ في الإشاء في إحدى الركعتين کون سی والتین والزیتون. تو آپ نے نماز عشاء کی ایک رکعت میں سورت والتین والزیتون کی تلاوت فرمائی. یہاں تک تو الفاظ بخاری کے. وفی روایت اخرى اور دوسری روایت میں قالا فرمایا وما سمعت احدا احسن صوتا منه او قراءتن, کہتے ہیں کہ نہیں میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز والا یا اچھا پڑھنے والا. یعنی آپ جتنے خوبصورت طریقے سے سورت پڑھ رہے تھے اس طرح میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا. اور کیوں نہ ہو, جس کے دل پر قرآن کا نزول ہو سوچئے اس کی زبان سے جب قرآن نکلتا ہوگا تو کیا دلوں پہ اثر ہوتا ہوگا. آج بھی آپ دیکھیے کہ جب تک کوئی چیز آپ اپنے دل پر نہیں لیتے اس کے اوپر عمل اور اس کے اوپر انسان کو غور و فکر کا موقع نہیں ملتا. کسی بھی آیت کو آپ سنیں نا تو اس کو اپنے دل پہ لیں, یہ آیت کیا کہتی ہے, کیا پیغام ہے اس میں, میسج کیا, اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ سوچیں یہ میں سوچ رہی ہوں, یہ میرے پر اتر رہا ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کو اپنے دل پر محسوس کریں گے آپ. تو جب قرآن دل پر اترتا ہے تو زبان پہ بھی خوبصورتی کے ساتھ آ جاتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اچھی طرح سے قرآن پاک کو پڑھنے والا بنا دے. لیکن اس حدیث سے مسئلہ کیا خاص ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورت تین جیسی چھوٹی صورتیں بھی ادا کر لیا کرتے تھے. اور دوسری بات ہے کہ سفر کی نماز تھی تو پھر آپ نے مختصر تلاوت فرمائی. پھر آگے دیکھیے گا باب القراۃ فی الفجر, فجر کی نماز میں کیا قراۃ ہوگی, یعنی صبح کی نماز میں کیا پڑھا جائے گا. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال فی کل صلاۃ یقرأ فما اسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا ہر نماز میں قرت کرنا چاہیے, پھر جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بآواز بلند سنایا ہے ان میں تمہیں بآواز بلند سناتے ہیں. اب دیکھیے بآواز بلند کدھر ہے کہ جو ہم نے سنا وہی سناتے ہیں, یعنی جب آپ اونچی آواز سے پڑھتے تھے تو ہم آپ کو اونچی سناتے تھے. وما اخفا عنا اخفینا عنکم, اور جو آپ نے چھپایا یعنی آہستہ آواز میں پڑھا سری انداز سے پڑھا تو وہ ہم بھی آپ کے واسطے آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں. وَإِن لَمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَعَتْ وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ, اور جن میں آپ نے پڑھ کر نہیں سنایا ان میں ہم بھی تمہیں نہیں سناتے, اور اگر تو سورت فاتحہ سے زیادہ قرت نہ کرے تو بھی کافی ہے, اور اگر زیادہ کر لے تو اچھا ہے. کیا پتہ چلا, پہلی بات بڑی واضح ہے کہ سورت فاتحہ کے بعد بغیر نماز نہیں ہوتی, اس کو لازم پڑھنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا لی جائے تو یہ بھی مستحب ہے, ضروری نہیں ہے. یعنی یہ جو ہمارے ہاں ہے نا کہ پہلی رکعت میں ضرور پڑھو, دوسری میں نہیں پڑھ, تیسری میں نہیں پڑھ سکتے, دو میں پڑھو تیسری میں کچھ نہیں پڑھ سکتے, تو یہ حد سے بڑی ہوئی بات ہے. عام حالات میں انسان چاروں میں بھی پڑھ سکتا ہے, پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پہلی دو میں پڑھ لیں اور آخری دو میں نہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر آپ پہلی رکعت میں جو پڑھ رہے ہیں دوسری میں پڑھ رہے ہیں, ایون اگر آپ سورت فاتحہ ہی پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. عام حالات میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن انسان کو ہر طرح سے پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے. جس چیز کے بغیر نماز نہیں ہوگی وہ کیا ہے, فاتحہ. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے الجہر بالقراۃ الصلاۃ الصبح, صبح کی نماز میں بآواز بلند قرت کرنا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ من اصحابہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ یعنی ایک گروہ کے ساتھ گئے. کدھر گئے؟ عامدین الی سوق اوقاس, ارادہ کرتے ہوئے, یا عامد ہوتا ہے ارادہ کرنے والا, عامدین ارادہ کرنے والے بن کر یعنی ارادہ کر کے چلے بازار اوقاس میں, اوقاس نام کے بازار کی طرف گئے. وقد حیل بین الشیاطین و بین خبر السماء, ان دنوں حائل ہو چکی تھی شیطانوں کے اور آسمانی خبروں کے بیچ میں رکاوٹ. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی شروع ہوئی تو شیطانوں کو پھر آسمان سے خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا. کیا کیا جاتا تھا؟ وہ ارسلت علیہم الشہب, ان پر شعلے برسائے جاتے تھے. فرجات الشیاطین الی قومہم, تو شیاطین اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے. ف فقالو تو قوم نے پوچھا ما لکم کیا حال ہے، یعنی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ فقالو تو وہ بولے حیل بیننا وبین خبر السمائی، حائل کر دی گئی ہمارے اور آسمان کی خبروں کے بیچ میں رکاوٹ، یعنی اب ہم سن نہیں پاتے. وارسلت علینا الشہب، اور ہم پر برسائے جاتے ہیں شولے. قالو کہنے لگے ما حال بینکم وبین خبر السماء الا شیء حدث، کہنے لگے قوم نے کہا تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان کسی ایسی چیز نے حجاب کر دیا ہے جو ابھی ظاہر ہوئے. حدث کہتے نئی چیز کو، اسی سے لفظ حدیث بھی ہے، نئی چیز کو، بات کو حدیث کہتے ہیں. اور حدث سے مراد ایک نئی چیز تھی، یعنی کوئی خاص بات ہو گئی ہے جو ابھی تمہارے لیے، اسی لیے اس طرح کیا گیا. فَدْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اس لیے روئے زمین میں مشرق و مغرب تک چل پھر کر دیکھو. یہ جو فَدْرِبُوا ہے نا، یہ مارنا نہیں ہے، چلنا، ضربا سے چلنے کے معنوں میں، کہ جا کے مشرق میں دیکھ لو، مغرب میں دیکھ لو. مَا هَذَا الَّذِي، وہ کیا چیز ہے؟ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، جس نے تمہارے اور آسمانی خبروں کے بیچ میں ایک پردہ ڈال دیا، ایک رکاوٹ بنا دی. فَانْصَرَفَا، تو وہ نکلے. اولئک الذین، وہ سارے یعنی وہ جنات یہ بات سن کر نکلے. توجہوا نحو تہامتا، تلاش میں تھے، یعنی وہ اس کے بعد وہ تلاش میں نکلے وہ جنات جو تہامہ کی طرف نکلے تھے. یہ تہامہ جو ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے. الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو بنخلت، اور ان میں وہ جنات جو تہامہ کی طرف نکلے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تھے؟ بنخلت، نخلہ میں تھے، نخلہ جگہ میں. عامین الی سوقی اوقاس، اور اوقاس کے بازار کی طرف ارادہ کر رہے تھے، یعنی وہی بات جس کا ذکر اوپر حدیث میں آ گیا کہ آپ جس وقت اوقاس کے بازار کی طرف جانے کی نیت سے ابھی نخلہ کی وادی میں تھے تو اس وقت کچھ جنات وہاں سے گزرے. پھر کیا ہوا؟ وَهُوَ يُسَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، اور وہ پڑھا رہے تھے نماز اپنے صحابہ کو فجر کی. فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ، پھر جب انہوں نے سنا قرآن. اسْتَمَعُوا لَهُ، تو غور سے اس کو سنا، یعنی جب قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی تو کان لگا کر سنا. فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا هَذَا الَّذِي وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَائِ، اللہ کی قسم یہی وہ قرآن ہے جس نے تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حجاب ڈال دیا ہے. فقالوا ما یا قومنا، پھر کہنے لگے، یعنی وہیں سے لوٹ کے اب جس چیز کی تلاش میں جا رہے تھے وہ بات تو سمجھ آ گئی، خبر تو ہو گئی. دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں میں بھی کھوج کا مادہ ہے، ریسرچ ہے، ان کو بھی پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو پتہ چل گیا تو واپس چلے گئے کہ بھائی یہ قرآن ہے، اس سے پہلے ان کو نہیں پتا ہوگا کہ قرآن پاک نازل ہوا ہے. اب واپس جا کر جو کہتے ہیں وہی الفاظ آپ کو سورت جن میں دکھیں گے. فقالو، کیا کہا؟ یا قومنا، ہماری قوم، یہاں سے آگے بریکٹ میں جو الفاظ ہیں یہ سورت جن کے ہیں. انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. بھائیو، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، چنانچہ ہم اس پر ایمان لے آئے. اب ہم ہرگز اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ شروع میں قرآن کا عجب دکھتا ہے. میں نے جب یہ آیات کی تفسیر کروائی سبیل الجنہ میں یا بعد میں بھی، تو یہ بات وہاں ذکر کی تھی. اشارتاً آپ سے بھی رکھ دو کہ جنوں کو قرآن کی جو چیز سب سے پہلے اٹریکٹ کی تھی وہ عجب تھا، عجب. اور عجب کہتے خوبصورتی کو. پھر بعد میں یہدی لرشدی. آج بھی آپ کسی کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کی طرف آئے، قرآن کو ہدایت کی کتاب بنائے، تو پہلے قرآن کو خوبصورت طریقے سے اس تک پہنچائیے. نئے لوگوں کو بہت بڑی بڑی باتیں، دلیلیں، حدیثیں، ریفرنسز، حوالے اپیل نہیں کرتے. ان کو سب سے پہلے سٹائل، بات، طریقہ، رہن سہن اور سافٹنس پسند آتی ہے. جب ایک دفعہ کانوں نے قبول کر لیا تو دل بھی کر لے گا. لکھ لیجئے، جس چیز کو کان قبول نہ کرے دل کیسے کرے؟ اتنی سخت آوازیں، اتنے تانے دینے کے انداز اور چیخنے اور بادلوں کے گرجنے کا انداز ہو جو کان ہی نہیں برداشت کر رہے، تو یہ دل ہرشتی کہاں ہوگا. تو اس میں میرے اور آپ سب کے لیے جو دین کی بات کرتے ہیں، ایک نصیحت ہے کہ کبھی لوگوں کو، خاص طور پہ نئے لوگوں کو، شروع میں سختی سے، مشکل میں، غلط اور مطلب بہت زیادہ سٹبن بنا کر کسی بات کو پیش کرنے کی کوشش نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ ہماری بات میں اثر ڈال دے. پھر جب کتاب ہدایت کی کتاب بنتی ہے پھر اس کے بعد تو راستے ہی کھل جاتے ہیں. پھر جس کو کہتے ہیں پھر تو بس ایک موجے ہی موجے اور انسان پلٹنا ہی نہیں چاہتا. اور فانزل اللہ علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ وہ چیز ہے تب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کی. کیا قلوہیہ سورت نازل کی, قلوہیہ یعنی سورت جن, آپ کو جنوں کی گفتگو بذریعہ وحی سنائی گئی. تب آپ دیکھیں کہ اس میں پہلی بات تو یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز میں اونچی آواز سے چونکہ قرآن پڑھ تو جنوں نے بھی سن لیا. پہلی بات جو اس میں ٹاپک سے متعلق ہے دہراتی ہوں کہ پہلی بات اس سے پتہ چلی کہ فجر کی نماز میں آپ اونچی آواز سے چونکہ قرآن پڑھ رہے تھے تو یہ چیز جنوں کو ٹرک کی اور انہوں نے اس پہ کان لگا دیے. دوسری بات پتہ چلی کہ جنات نے جب یہ بات سنی پھر قوم کو بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے پتہ چلی. تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں چیزیں ساتھ ساتھ نازل ہوتی تھی موقع اور وقت کے حساب سے. اگلی روایت, عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما امیرا وسکت فیما امیرا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کو جس نماز میں جہر کا حکم دیا گیا آپ نے جہر کیا, اور جس میں آہستہ پڑھنے کا حکم دیا اس کو آپ نے آہستہ پڑھا. یعنی نمازوں کو اپنی مرضی سے اونچی یا آہستہ آواز سے نہیں کیا جا سکتا. قرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما امیرا وسکت فیما امیرا وما ربک نسیہ لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور کس طرح سے جاہر کیا, جس طرح جو کہا وہ کی کیا, اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں, یہی قرآن کی آیت کا حصہ. اور بلا شربہ تمہارے لیے رسول کی پیروی کرنا اچھا ہے. تو کیا پتہ چلا, قرآن مجید میں دوران نماز قرآن آہستہ یا باواز بلند پڑھنے کی تفصیل نہیں ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے نبی پر وحی آتی تھی, اور جو لوگ آج صرف قرآن کی بات کرتے ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے پھر ان کے لیے اس میں سوچنے کا نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کی سوچ کو سیدھا کر دے. نیا باب ہے, الجم بین سورتین فی رقت و قرات بالخواتیم و بسور قبل سورت و بأول سورت. دو سورتیں ایک رکعت میں پڑھنا, سورت کی آخری آیات پڑھنا, ترتیب کے خلاف پڑھنا, نیز سورت کی ابتدائی آیات تلاوت کرنا, یہ سب کچھ جائز ہے. یعنی جو کچھ لکھا ہوا نا جو ٹاپک میں, مراد یہ کہ کبھی کچھ کر لو کبھی کچھ کرو, ان سب کی رخصت ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہ جاہ رجل, یہ کہ آیا ان کے پاس ایک شخص, فقال, تو کہنے لگا, قرات ال, میں نے قرت کی, میں نے پڑھا, المفصل, مفصل کو. مفصل کون سی صورت ہوتی, پیچھے بات ہو چکی ہے, لمبی صورتیں. اللیل فی رقت, ایک رکت میں رات میں, یعنی رات کو مفصل کی تمام صورتیں ایک رکت میں پڑھ ڈالی. فقال حاضہ کا حاضہ شعر, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو اس قدر تیزی سے پڑھی جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں. یعنی جب اتنی ساری ایک رکعت میں پڑھی تو آہستہ تو نہیں پڑھی ہوں گی. لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل رکعة. بے شک میں ان جوڑا جوڑا صورتوں کو جانتا ہوں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر پڑھا کرتے تھے. پھر آپ نے مفصل کی 20 صورتیں بیان کی, یعنی ہر رکعت میں پڑھی جانے والی دو دو صورتیں. تو آپ ترتیب دیکھ لیجئے کہ علماء کرام نے قرآنی صورتوں کو چار مختلف قسموں میں تقسیم کی ہے. سب سے پہلے طوال, طویل سے لمبی صورتیں, وہ صورتیں جو 100 سے زیادہ آیتوں پر مبنی ہوں ان کو طوال کی صورتیں کہتے ہیں. پھر اسی طرح سے اس سے کم صورتیں جو اس سے تھوڑی سی, یعنی آپ کہہ لیجئے کہ مختصر ہیں, وہ کون سی ہیں, یعنی اس سے کم درجے کی جو صورتیں ہیں طوال سے, جو صورتیں 100 یا اس سے کم آیات پر مبنی ہوں. یہ مثانی, جو 100 سے بہت کم آیات ہوں, یعنی چھوٹی صورتیں. اور پھر مفصل, سورہ حجرات سے آخر قرآن تک. اب امیجن کریں سورہ حجرات سے آخری قرآن تک کتنے سپارے بنے, 26واں پارہ ہے سورہ حجرات, اور 30 تک 5 سپارے ایک رکعت میں پڑ گئے. لکھیے ذرا, آپ خود سے پوچھئے کیا ہم بھی اتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم تو اس سے بہت پہلے تھک جاتے ہیں, ہمارے اوپر تو سستی بھی ہوتی ہے. تو لوگ اتنا قرآن کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ تو مثال وہی یاد رکھیں جو آپ کو تفسیر میں بھی دی ہوئی ہے کہ جب انسان پچھلا کھانا ہضم کر لیتا ہے نا تو اور کھانے کو دل کرتا ہے. اسی طرح پچھلے قرآن پر جب عمل کر لیا جائے تو پھر اور قرآن پڑھنا, اس کو ہضم کرنا, ڈائجسٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایک انسان جب ایک چیز کے اوپر رہتا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے تو پھر اس کو اور دینے کو دل کرتا ہے. دعا کرتے ہیں ہمیں اللہ قرآن کی اتنی ہی بھوک لگا دے. کھانا 3-4 گھنٹے اور نہ کھائیں تو بھوک لگ جائے, پیاس لگ جائے, لیکن قرآن اور اس دین کی چیزیں ہمیں کم لگتی ہیں. پھر اسی طرح سے طوال مفصل اور اوساط مفصل اور قصار مفصل, یہ پھر آگے مفصل کی 3 حصے ہیں, ٹھیک ہے؟ یعنی سورہ حجرات سے آخر تک ہے تو پھر ان کے پھر مزید 3 حصے کیے جاتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جن جوڑا جوڑا صورتوں کی نشاندہی کی ان میں سے بعض موجودہ ترتیب قرآن سے مختلف ہے. تو ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ قرآن کی تلاوت جب کی جائے نماز میں تو اس کو سکون سے پڑھنا چاہیے, اطمینان سے پڑھنا چاہیے, اور اس کے بارے میں انسان کو سمجھ بھی آنی چاہیے. بہت زیادہ تیزی سے پڑھنا, بھاگ بھاگ کے پڑھنا اور جو پڑھ رہے ہیں اس کو خود بھی نہ سمجھنا, یہ درست طریقہ نہیں ہوتا. آگے دیکھتے ہیں, یقرأ فی الآخرین بفاتحة الکتاب, آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا. اب یہ دیکھیے وہ بہت اہم مسئلہ آیا جو بہت سارے لوگ آپ سے پوچھیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایسے مسائل جو ارد گرد میں بہت ہی مشہور کر دیے جاتے ہیں ان کو بہت ہی زیادہ پوچھتے ہیں. تو ان میں سے ایک مسئلہ جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا جی تیسری رکعت میں کچھ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, اور اس پہ بحث ہو رہی ہوتی. عن ابی قتادة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ الظہری, حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں کیا پڑھتے تھے؟ سورت فی اولین بی ام الکتاب و سورتین, سورت فاتحہ اور 2 سورتیں مزید پڑھتے تھے. وفی رکعتین الاخرین, اور آخری 2 رکعتیں یعنی جو پیچھے میں آتی ہیں اینڈ والی, اس میں بھی ام الکتاب, اس میں صرف سورت فاتحہ پڑھتے تھے. وَيُسْمِعُنَ الْآیَةَ, اور کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیا کرتے تھے. وَيُطَوَّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ, اور آپ پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے لمبا کرتے تھے. وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ, اور ایسے ہی عصر اور صبح میں بھی کرتے. یہ چیز تو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ شروع کی رکعتوں کو تھوڑا سا لمبا رکھنا چاہیے اور بعد والی جو رکھتے ہیں 2 ہیں ان کو چھوٹا رکھیں. تو پتہ کیا چلا کہ عام حالات میں تو آپ بعد والی رکھتوں میں کچھ نہیں پڑھتے تھے, لیکن کبھی کبھی آپ نے ایک آیت یا ایک سورت پڑھ کے بھی دکھا دی جس کے اندر پھر دونوں کی سہولت مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو آسان کر دے اور اپنے آپ کو ہم ان چیزوں کے اوپر لے کر بہترین طریقے سے لا سکیں. آگے دیکھیے گا باب کیا ہے, جہر الامام بالتامین, امام کا باواز بلند آمین کہنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا امن الامام فامنوا, جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کو. اب یہ لفظ امن نہ سمجھے, آمین کہنا. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَعْمِينُهُ تَعْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ, آج دیکھیے وہ ایشو جس پہ بڑی بڑی خوبیاں ہیں نا اس کے اوپر جھگڑے امت میں. اللہ ہی ہمیں ہدایت دے دے, ہم ہدایت لینے والے بن تو جائیں تو پھر بات صحیح بنتی ہے, ورنہ تو بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو آسان کر دے. فضل التامینی, آمین کہنے کی فضیلت. عنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اذا قال احدکم آمین, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو قالت الملائکۃ فی السماء آمین, تو آسمانوں میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. فوافقت احداہما الاخرى, پھر جب ایک کی آمین دوسرے سے مل جائے, یعنی فرشتوں کے ساتھ آپ کی یا آپ کے ساتھ فرشتوں کی مل گئی, غفر له ما تقدم من ذنبه, تو اس نمازی کے پچھلے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کی معافی کا بھی سبب بنا دے. کیا پتہ چلا کہ مقتدی امام کی آمین سن کر آمین کہیں گے, اس سے مقتدیوں کے لیے بآواز بلند آمین کہنا بھی ثابت ہو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آمین کہنے پر حسد کرنا یہود کا شیوا ہے, یعنی یہود کی عادت ہے. آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ جو چیزیں زیادہ اجر کی ہیں نا, آج شیطان نے اسی کو بنیاد بنا کر لوگوں کو دین سے دور کیا ہوا ہے. اور مسجدیں الگ, جھگڑے, مسلک, جماعتیں اور نہ جانے کیا, فرائض کو پیچھے کر کے سنتوں اور فروئی باتوں میں پڑھ کر لوگوں نے آج امت کو ٹکڑوں میں بدلا ہوا ہے. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے اور ہم احسن درجے پر ان ساری چیزوں کو لینے اور دینے والے بن جائیں. اگلا باب دیکھیں گے, اذا رکعتونا صفی, شمولیت صف سے پہلے رکوع کرنا, یعنی صف میں شامل ابھی ہوئے بھی نہیں, پیچھے سے ہی رکوع کی کیفیت میں شامل ہونے کی کوشش کرنا. عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو راکع. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس اس وقت وہ پہنچے جب آپ رکوع میں تھے. فرکب لن یسیلہ الی الصفی, صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع کر لیا. فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی گئی. فقال, تو آپ نے فرمایا, زادک اللہ حرصاً ولا تعود. سبحان اللہ, کیسا پیارا انداز ہے, سمجھا بھی دیا, ڈانٹ بھی دیا اور پیار سے بھی کہہ دیا کہ اللہ تمہارا شوق اور زیادہ کرے, لیکن آئندہ مت کرنا ایسا, یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ نے ان کو ڈسکریج نہیں کیا کہ کہیں ان کو بیڈ فیل ہو, جس کو امبیرسمنٹ کہتے ہیں. جب امام رکوع میں ہوں, آپ کو دیر سے آنے کی وجہ سے شامل ہونا ہے, تو ایک بات نوٹ کیجئے, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا چلتا اور وہ اپنی نمازوں کو اس میں باطل کروا لیتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ جب بھی آپ امام کے ساتھ شامل ہوں گے, سب سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کرنی ہے. اس کے بعد وہ کھڑے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, رکوع میں ہیں تو رکوع میں چلے جائیں, سجدے میں تو سجدے میں. جب ہم کسی سے یہ کہتے ہیں نا کہ امام جس پوزیشن میں آپ بھی وہی کریں, تو بعض لوگ شروع میں تکبیر تحریمہ کرنا بھول جاتے ہیں, تو وہ نماز پھر ویلڈ نہیں ہوگی. وہ تو ایسی ہے نا کہ آپ نے رجسٹریشن کروائے بغیر ہی خود کو انٹر کرنا چاہا. اللہ اکبر کہیے, ایک سیکنڈ, دو سیکنڈ, تین لگیں گے, اور اس کے بعد پھر جس پوزیشن میں امام ہے اس میں جائیں. اور اللہ تعالیٰ زیادہ کرے شوق کے بندہ وقت سے پہلے ہی مسجد میں ہو, تاکہ نماز کے آغاز سے ہی شامل ہو جائے اس میں. آگے, اتمام و تکبیر فی رکوع, رکوع میں پورے طور پر تکبیر کہنا. عن ابن حسین رضی اللہ عنہ انہ سلم علی رضی اللہ عنہ بالبصرتی, حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بصرہ میں نماز ادا کی. بالبصرہ, بعض لوگ اس کو بصرہ کہتے ہیں, بعض بصرہ کہتے ہیں, حدیث میں بصرہ ہے تو بصرہ کر لیتے ہیں. فقال, ذکرنا حاضر رجل صلاتن کن نسلیہا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر انہ کان یکبر کلما رفع وکلما ودعا. کیا پتہ چلا بصرہ میں کیا دیکھا نماز میں؟ فرمانے لگے کہ انہوں نے ہمیں وہ نماز یاد دلا دی جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پڑھا کرتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ جب آپ سر اٹھاتے ہیں اور سر جھکاتے ہیں تو اس وقت تکبیر کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ بعض لوگ آج بھی رکوع اور سجدے کے وقت اللہ اکبر کہنا ضروری خیال نہیں کرتے, تو امام بخاری اس موقف کو رد کرنے کے لیے یہ حدیث لائیں, تو کیا پتہ چلا کہ رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے, لازم ہے, اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے. پھر التکبیر اذا قام من السجود, جب سجدہ کر کے کھڑا ہو تو تکبیر کہنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے, یکبر حین یقوم, تو تکبیر کہتے جب وہ کھڑے ہوتے, ثم یکبر حین یرکع, پھر تکبیر کہتے جب رکوع میں جاتے, ثم یقول, پھر کہتے, سمع اللہ لمن حمیدہ, سن لی بات اللہ نے اس بندے کی جس نے اس کی تعریف کی, حین یرفع صلبہ من الرکوع, جس وقت اٹھاتے تھے اپنی پشت کو رکوع سے, ثم یقولو، پھر کہتے، وہو قائم، جب کہ وہ کھڑے ہوتے، یعنی رکوع کے بعد کھڑا ہونا جس کو قومہ کہتے ہیں، اور وہ کیا، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب ہی لیے تعریف ہے. کیا پتہ چلا کہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، اور رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا، یہ آپ کی سنت تھی. بعض لوگ اس وقت نہیں اٹھاتے اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، جب تب کرتے ہیں، تو مسنون عمل کیا کہ رکوع سے اٹھے ہوئے اور اس وقت آپ اللہ اکبر کی بجائے سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، تو اس وقت آپ ہاتھ اٹھائیں گے. پھر آگے دیکھیے گا، ود الاکفی الر رکبی، پھر رکوعی، رکوع کی حالت میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنا. ود الاکف، اکف کیا، یہ آپ کی جو ہتھیلیاں ہوتی ہیں نا، الا رکبی، رکب کہتے ہیں آپ کے گھٹنے کو، جو آپ کے ہاتھ ہیں پام، اس کو اپنے گھٹنے میں رکھنا نماز کی حالت میں، یہ مراد ہے. ان سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ انہ صلی الی جنب ابن مصعب قال، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ان کے بیٹے حضرت مصعب نے ان کے پہلو میں نماز ادا کی. پھر حضرت مصعب کیا کہتے ہیں، قال فتبقت بین قفیہ، میں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر اپنی رانوں کے درمیان میں رکھ لیا. یہ جو طبق ہوتا ہے نا، ایسے طبق پہ طبق، یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کی کیفیت آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ دونوں ہاتھ جمع کیے اور دونوں، بلکہ ایسا میں نے دیکھا بھی، ایک بعض دفعہ حرم میں جائیں تو آپ کو مختلف طرح سے نماز پڑھتے ہوئے لوگ دیکھیں گے، تو دونوں گھٹنوں کو کھول کے اس کے اندر دونوں ہاتھوں کو ایسے جیسے ایک کتاب بند کی جاتی ہے، اس طرح ہاتھوں کو ملا کر رانوں کے درمیان رکھ لیا. ثم وداتها بين فخذيه فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وامرنا ان ندع ايدينا على الركبي. کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے اس فعل سے منع کیا اور کہا کہ پہلے بھی ایسا کرتے تھے، پھر ہمیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ دوران رکوع ہم اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھا کریں گے. تو کیا پتہ چلا کہ ابن مسعود رکوع کے دوران دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر انہیں رانوں کے درمیان رکھتے تھے. امام بخاری نے یہ حدیث لا کر بتا دیا کہ یہ حکم پہلے تھا، بعد میں نہیں رہا. ہو سکتا ہے ابن مسعود کو وہ بات نہ پہنچی ہو، اور کیا یہ پاسیبل ہے؟ بالکل پاسیبل ہے. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس کا علم آخری حد تک پہنچ گیا. تو صحابہ کرام اس باتوں پہ جھگڑتے نہیں تھے، لیکن آج آپ دیکھیں ابن مسعود اور ابن عباس کا نام لے کر ہی دو مسلک بن گئے نمازوں کے طریقوں میں معمولی سے فرق پہ. تو لہذا ان کے عمل کو دیکھتے ہوئے جو انہوں نے کیا اسی کو ہم نے کرنا، اور وہ کیا ہے کہ جب کسی عمل کے مقابلے میں صحیح حدیث سامنے آ جائے تو پھر حدیث کو لے لینا چاہیے اور اپنی بات کو چھوڑ دینا چاہیے. اگلا دیکھیں گے، استواء ظہری فی الرکوع و اطمینان فیہ، رکوع میں پشت کا برابر رکھنا اور اس میں اعتدال اور اطمینان کرنا، یعنی کمر کو بالکل سیدھا نارمل رکھ کے پھر اٹھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ابھی کمر سیدھی بھی نہیں ہوئی تو آپ نے کھڑا کر لی. انل برائی رضی اللہ عنہ قال کان رکوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم و سجودہ وبين السجدتين واذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، سجدہ، سجدوں کی درمیانی نشست اور رکوع کے بعد قومہ، یہ سب تقریباً برابر ہوتے تھے، البتہ قیام اور تشہد کچھ طویل ہوتے تھے. سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو، یعنی جتنا لمبا آپ کا رکوع ہوتا تھا سجدہ بھی اتنا کرتے، پھر ایک سجدے سے دوسرے کے بیچ میں اتنا ہی بیٹھتے، اور رکوع کے بعد قومہ بھی اتنا ہی ہوتا. لیکن قیام، قیام کیا ہوتا ہے؟ نماز کا ابتدائی حصہ رکوع سے پہلے کا، اور اس کے بعد تشخط، یہ طویل ہوتا تھا. تو ترتیب بھی سامنے رکھی گئی. الدعاء فی رکوع، رکوع میں دعا کرنا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کیا فی رکوع ہی و سجود ہی، اپنے رکوع اور اپنے سجدوں کے بیچ میں کیا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، و بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھ کو بخش دے. تو کیا پتہ چلا کہ بعض لوگ جو ہیں رکوع کی حالت میں دعا کرنے کو پسند نہیں کرتے, لیکن امام بخاری بتاتے ہیں کہ رکوع کی حالت میں دعا کی جا سکتی ہے. پھر من خفی روایت نخرا یتأول القرآن, حضرت عائشہ سے ہی ایک اور روایت ہے جس میں ایک دوسرے طریقے سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی یہ دعا پڑھنے میں قرآن مجید پر عمل کرتے تھے, کیونکہ قرآن میں رکوع اور سجدے کی بارے میں بات آتی ہے نا, اللہ تعالیٰ کی تسبیحات جیسے سبحانک اللہ اور اسی طرح سے سبحان ربی العظیم, تو گویا کہ اللہ کے نبی قرآن کے ایک حکم پر عمل کرتے تھے. آخری روایت پڑھ لیتے ہیں آج کے سیشن کی, اور اگلی روایت باپ کا نام کیا ہے کہ اللہم ربنا لک الحمد کہنا, اس کی کیا فضیلت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا قال الامام, جب امام کہے, کیا کہے, سمع اللہ لمن حمدہ, فقولو, تو تم کہو, اللہم ربنا لک الحمد, اے اللہ اے ہمارے رب تیرے لیے تعریف ہے, فَإِنَّهُ, پس بے شک, من وافق, جس کی موافقت ہو گئی, قولہو, بات اس کی, قول الملائکتی, فرشتوں کے قول سے, غفر لہو ما تقدم من ذنبہ, معاف کر دیے جائیں گے اس کے گناہ جو اس سے پہلے تھے. تو کیا پتہ چلا کہ امام اور مقتدی دونوں کو رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمع اللہ لمن حمیدہ دونوں کو پڑھنا ہے, امام کو بھی اور مقتدی کو بھی پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اصل میں ہمارے سامنے جو دعائیں آ رہی ہیں یہ رکوع کی دعائیں ہیں, اور ہمیں یہ ساری یاد بھی ہونی چاہیے. خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, یہ بڑی پیاری دعا ہے, اور آپ یہ دعائیں ڈفرینٹ طرح سے پڑھیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ نماز میں لطف بھی زیادہ آئے گا, ایک یکسانیت نہیں ہوگی کہ ہر نماز بس ایک ہی جیسی ہم پڑھیں گے. چلیے اگلی روایت دیکھتے ہیں. وعنہ رضی اللہ عنہ قال, یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے, کیا کہتے ہیں, لأقربنا, کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں, صلاۃ النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے, فکان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, اور تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, یقنط فی رات الاخرى من صلاۃ الظہری و صلاۃ العشاء و صلاۃ الصبح بعدما یقول سمع اللہ لمن حمدہ فیدعو للمؤمنین ویلعن الکفار. کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں اللہ کے نبی کی نماز کے, یعنی ویسی ہی پڑھتا ہوں, اور حضرت ابو ہریرہ ظہر عشاء اور فجر کی آخری رکعت میں سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد قنوت پڑھا کرتے تھے, یعنی مسلمانوں کے لیے دعا کرتے اور کفار پر لعنت کرتے, تو اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں. فرق ہے یہ اس قنوت سے جو ہم رات کی نماز یعنی عشاء کے ساتھ عموماً پڑھتے ہیں, اس کو وتر کہتے ہیں. وتر میں دعائے قنوت ہوتی ہے, جبکہ یہ دوسری قنوت یہ دشمن پر ہے, اور خاص طور پہ دشمن جب مسلمانوں کو ستائے, جنگ کا دور ہے, جیسے مسلمانوں کو مارا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 70 حفاظ مار دیے گئے, رجی کا واقعہ ہوا, اسی طرح کے چند موقعات ہیں کہ جب آپ نے پھر نام لے کر ان کے لیے بد دعا کی تھی. عن انس رضی اللہ عنہ قال کان القنوت فی المغرب والفجر, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ فجر اور مغرب کی نماز میں قنوت پڑھی جاتی تھی, یعنی ہنگامی حالت میں ہر نماز کے آخری رکعت میں رکوع کے بعد دعائے قنوت کرنا, یہ اس سے ثابت ہوتا ہے. عن رفاعت بن رافع زرقی رضی اللہ عنہ قال کننا نصلی یوما وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما رفع راسه من رکعته قال, حضرت رفایہ بن رافع زرقی سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ, قال رجل وراءه, تو ایک آدمی جو ان کے پیچھے تھا اس نے کہا ربنا ولک الحمد حمدن طیبن, ایک شخص نے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, فلمن صرفا, پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے, قال, آپ نے فرمایا من المتقلم, کدھر ہے وہ بات کہنے والا, قال انا, کہنے لگے میں ہوں, قال, آپ نے فرمایا رأیت, میں نے دیکھا, بدعت و ثلاثین ملکن یبتدرونہا ایہم یکتبہا اول, آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے جو باہم ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے کہ کون ان کلمات کو پہلے لکھے، تو پتہ چلا کہ یہ کلمات باواز بلند بھی کہے جا سکتے ہیں اور کوئی دوسرا بھی کہہ سکتا ہے. تو آپ کہیں گے پھر یہ بدعت نہ ہو گئی، اور اگر وہ صحابی کر سکتے تھے تو پھر آج ہم نہیں کر سکتے. تو یاد رکھیے کہ صحابہ کرام وحی کا حصہ تھے. یہ بات تفسیر میں ہوتی ہے کہ صحابہ تو وہ تھے کہ جن کے سوالوں پر قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، یا سلون اکولی، تو لہٰذا وہ کریں تو وہ ٹھیک تھا، ہم آج کریں گے تو وہ درست نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ان ساری باتوں کو سننا سمجھنا آسان کر دے، اتنا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. یہ تھی ہماری آج کی احادیث ہماری نماز کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آج جتنی ہم نے احادیث پڑھی اس میں کوئی ایسی چیز تھی جو آپ کو نئی لگی ہو، جو آپ کو پہلے نہ پتا ہو؟ کوئی ایسی چیز تھی، کسی کو کوئی چیز نہیں پتا چلی ہو؟ نو، الحمدللہ. سو دیٹ مینس کہ ہمارے پاس ساری چیزیں جو ہیں وہ ریویژن کے طور پر آ رہی ہیں، رائٹ؟ جو ہم پیچھے صلات کی کتاب الصلاح میں الحمدللہ یہ پڑھ چکے ہیں، رائٹ؟ ریسائٹنگ فاتحہ ٹوائس، نہیں ریسائٹنگ فاتحہ ٹوائس نہیں ہے، مطلب یہ تھا اس میں کہ جو پہلی دو رکعتیں ہیں، رائٹ، پہلی دو رکعت جو ہیں اس میں فاتحہ کے ساتھ آپ سورہ کی ایک سورہ یا دو سورہ آپ اس میں لائک چاہیں جتنی مرضی، یا تو لمبی سورہ، لمبی آیات، کوئی ایسی سورہ پڑھ لیں جو لمبی ہے، رائٹ، زیادہ آیات پہ مشتمل ہے، یا پھر چھوٹی سورہ ہیں تو دو تین جتنی مرضی آپ کا دل جائے، ٹھیک ہے جی. یو وانٹ ریڈنگ نو سورہ ان لاسٹ ٹو رکعت؟ جی بالکل کلیئر ہوا نا کہ ہمارے پاس کیا ہے، کہ بس اگر چار رکعت فرض ہیں یا تین رکعت فرض ہیں تو پہلی دو میں سورہ فاتحہ کے بعد ریسیٹیشن ہے، باقی کی دو میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ سختی سے اس چیز پر عمل کیا جاتا ہے، تو آج ہمیں الحمدللہ کیا پتہ چلا کہ ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی چاہے تو چھوٹی تلاوت کر سکتے، ٹھیک ہے. اس میں کوئی رول اسٹرکٹلی فالو کرنے والا نہیں ہے کہ نہیں بس سورہ فاتحہ پڑھ لیں اب اس کے بعد کچھ نہیں پڑھیں گے. شارٹ ہوگی، ترتیب ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ پہلی رکعت باقی رکعت کے نسبت طویل ہوگی، اس کے بعد والی، اینڈ دین ٹھیک ہے، شارٹ ہوتی جائے گی پہلی کی نسبت اگلی رکعت، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے، الحمدللہ. لیکن یہ کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ بھی دی تھی، تو بس اس ایک رولنگ کو ہی ہم نے سختی سے پکڑ لیا، ٹھیک ہے. چلیے، اچھا پھر یہ کہ جو رات کی نماز تھی اس میں جو قرآن کی تلاوت ہم نے دیکھی کہ کتنی طویل ترین سوراز پڑھی تھی، رائٹ جی، آئی ایم کمنگ آن دیٹ پوائنٹ انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو پڑھنا کتنا چاہیے، طویل ہونی چاہیے ہماری تہجد، لیکن اتنا پڑھا جانا چاہیے جو محبت سے اور سکون سے اور سمجھ کے پڑھا جائے، کہ ایٹ لیسٹ وہ بڑا سکون کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ قرآن دل پر اتر رہا ہے. تو اس طرح پڑھیے کہ جو آپ کے آپ کو سمجھ آ رہا ہوں. اچھا سمین آپ نے کیا لکھا، آئی ڈیڈ ناٹ یوز ٹو ریڈ سمیع اللہ بہائنڈ. جی بالکل، یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جو امام ہوتے ہیں وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں اور ہم خاموشی سے ربنا ولک الحمد کہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور سبحان اللہ یہ چیز ہو سکتا ہے پہلے پڑھی ہو, لیکن میرے لیے یہ آج نئی چیز تھی. ہوتا ہے نا کہ آپ علم تو لے جاتے ہیں لیکن ہر چیز تو ایک دفعہ میں نہیں لیتے, لیکن آمین کے حوالے سے تو بات مجھے یاد تھی کہ جو آمین جہاں پہ فرشتوں کی آمین اور مقتدی کی آمین مل جائے تو پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں, لیکن آج پتہ چلا کہ ربنا ولک الحمد کے جو تسبیح ہے وہ بھی مقتدیوں کی اور فرشتوں کی مل جائے تو پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. تو اس لیے کبھی بھی ایک دفعہ کے علم کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. اچھا پھر کیا تھا آپ کا؟ یس, کہ قنوت جو ہے, وی آلویز دعا قنوت ان فجر, آئی لرن اباؤٹ قنوت ان وتر ان سبیل الجہ. جی الحمدللہ, ایک تو ہوتی ہے نا جو آپ دعا قنوت وتر میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتی ہے قنوت نازلہ, ٹھیک ہے. اور ابھی ہم نے کیا دیکھا کہ موسٹلی جو فرائض ہیں, فرض نمازیں ہیں, ان کی آخری رکعت میں, ٹھیک, لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر مغرب یا فجر میں قنوت پڑھی جاتی ہے, رائٹ. کیونکہ ایک تو یہ کہ وتر جو ہے وہ صرف رمضان میں اس طرح امام صاحب کے پیچھے پڑھی جاتی ہے, رائٹ. یوزلی تو ہم جو وتر کی نماز ہے وہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے, صرف فرائض جو ہیں وہ امام پڑھاتا ہے, رائٹ. تو ایسے کسی سچویشن میں جب امام فرض نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی دیکھیے جو جہری نمازیں ہیں نا, جیسے فجر ہو گئی, مغرب ہو گئی, عشاء ہو گئی, تو اس میں موسٹلی فجر کی نماز میں جو ہے وہ قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے, جو عام طور پہ میں نے دیکھی ہے, یا پھر یہ کہ مغرب میں بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے. اور باقی جو سری نمازیں جیسے ظہر عصر, اس میں ویسے بھی لوگ عام طور پہ نمازوں میں اتنا زیادہ اجتماع نہیں ہوتا جتنا فجر اور مغرب اور عشاء کے ٹائم ہوتا ہے, رائٹ. تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے بھی قنوت نازلہ کا اہتمام ان نمازوں میں زیادہ کیا جاتا ہو, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہر فرض نماز کی آخری رکعت میں قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. الحمدللہ. اور کوئی چیز یا وہ والی حدیث بتائیے جو ہم نے دیکھی, جنوں نے جو اپنی بات کی تھی کہ ہمارے آسمانوں کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک رکاوٹ حائل کر دی گئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہم نے قرآن پاک کے حوالے سے چیزیں دیکھی کہ انا سمعنا قرآنا عجبا, کیونکہ باقی سب چیزیں تو الحمدللہ ہم سورہ جن کی جو تفسیر پڑھتے ہیں اس میں ہمیں یہ باقی ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ جب وحی کا نزول شروع ہونے والا تھا تو کس طرح سے روک دیا گیا تھا جنوں اور شیاطین کو آسمان پہ جانے سے, بھائی. لیکن یہاں پہ کس طرح سے جو چیزیں ہم نے دیکھی کہ قرآن کے حسین ترین تلاوت نے کس طرح جنوں کے دلوں پر بھی اثر کیا, کس طرح انہوں نے ایک دفعہ کا سنا ہوا قرآن پہ ایمان لے آئے اور پھر اس کو لے کے اپنے بھائیوں کے پاس گئے. سو آپ دیکھیے کہ خوبصورت تلاوت کتنا اثر کرتی ہے. اور جو الحمدللہ اب ہم لوگ تو کیونکہ ماشاءاللہ سے سمجھتے بھی ہیں تو ہمارے دل میں اس چیز کی ایک ہوتی ہے نا, جیسے جاہلیت کے دور میں لوگ گانے سنتے, اس طرح اب علم آنے کے بعد ہم لوگوں کی محبت کس چیز سے خوبصورت تلاوت سنی جائے, رائٹ. اور کون سی خوبصورت, کوئی شیئرنگ ہم لوگوں کی کیسی ہوتی ہے, جو خوبصورت تلاوت ہم سنتے ہیں ہمارا دل ہوتا ہے کہ دوسرے بھی اس سے لطف اندوز ہوں, رائٹ. اب ہم ایسی چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ. تو اچھا قرآن پڑھا جانا دل پر اثر کرتا ہے, آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو تو اس لیے جب کسی کو قرآن کے حوالے سے کوئی بات بتائیں تو اس کو نرمی کے ساتھ پہنچائیں، اس کو خوبصورتی کے ساتھ پہنچائیں، تاکہ کانوں کے ذریعے سے ان کے دل پر بھی وہ چیز اثر کرے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم نے یہ بھی چیز دیکھی کہ وحی کا نزول جو کفار کہتے تھے نا، ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہو گیا، تو ہم نے کیا دیکھا کہ قرآن اگر ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو وہ فائنل ہو جاتا، رائٹ؟ جبکہ قرآن کے نزول میں اور باقی کتب کے نزول میں یہی فرق ہے کہ قرآن جو ہے موقع اور محل کی مناسبت سے اس کا نزول ہوا، جس وقت جو چیز چاہیے ہوتی تھی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ صحابہ کرام کے سوال کے جواب میں بھی آیات آتی تھی، وہی آتی تھی، تو قرآن پاک کیوں ایک دفعہ میں نہیں نازل ہوا؟ کیونکہ یہ موقع اور وقت کی مناسبت سے نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، کافی انشاءاللہ آج کے لیے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنا پڑھا الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں ڈھال دے اور ہمارے لیے آسانیاں فرما دے، اور اگین وہی بات کہ جو ہم نے آج محنت کی، جو ہم نے آج کوشش کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہماری نجات کا باعث بنا دے. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کون سی چیز، کون سا عمل ہماری نجات کا باعث بن جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یا رب تو ہمیں صدق دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بس وہی بات کہ کس طرح سے خالص کریں اپنی نیتوں کو، کیا پتہ چلے، اور ہم یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ جو ہمارے سلف صالحین بھی تھے وہ کہتے تھے سب سے مشکل چیز ہوتی ہے اپنی نیتوں کو چیک کرنا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں کتنا خلوص شامل ہے، تو بس اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں سے ریا اور دکھاوے کو شرک سے پاک کر دے، اور بس خالص اپنے راستے میں اس کو قبول فرما لے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے اور دعاؤں کی درخواست کے ساتھ آج انشاءاللہ یہیں پہ اپنی کلاس کو کنکلوڈ کریں گے، باذن اللہ انشاءاللہ سپٹمبر 12 کو دوبارہ آپ سب سے ملاقات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و مددگار ہو، اور آپ سب کے اچھی اچھی ڈیڈز جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے ان نیک حسنات کو قبول فرما لے اور غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرما دے، آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، امين اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.